الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وإدرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگرچہ اعلان تو یہی تھا کہ ٹھیک 8:15 یہ درس شروع ہو جائے گا، لیکن کچھ تاخیر ہو گئی اور اس کی وجوہات بیان کر کے اس تاخیر کو مزید نہیں بڑھانا ہے. جیسا کہ اس درس کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ابتدا میں چند مسائل کا بیان اور اس کے بعد، یہ تو ہر مومن اور مومنہ کو معلوم ہے کہ آج کا دن جسے گزرے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا، کیونکہ ولادت کا دن تھا اس لیے اسی مناسبت سے گفتگو کی جائے گی. ایک سوال خمس کے حوالے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سوال کرنے والے کی والدہ امام خمینی کی تقلید میں ہیں اور اب ان کو خمس نکالنا ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے 5-6 باتیں پوچھی، لیکن ان میں اس قسم کا مسئلہ کہ یہ خمس کس کس چیز میں دے، یعنی کسی بھی موضوع پر سارے کے سارے مسئلے ایک پرچے میں دریافت کر لینا اور اس کے بعد اس کا جواب بھی طلب کرنا، یہ خاصا مشکل ہے. توضیح المسائل میں بہت آسان کر کے لکھے گئے ہیں، پھر بھی خمس کے 50-60 مسئلے تو ہیں، تو اس کا جواب کہ کس کس چیز پہ خمس دے، وہ اس اعتبار سے تو بہت مشکل ہے کہ اگر ہم تفصیلات میں چلے گئے تو 3-4 گھنٹے چاہیے، اور اگر مختصر بیان کیا تو کچھ ایسی چیزوں پر بھی خمس دینا پڑے گا کہ جو ہو سکتا ہے کہ خمس سے ایگزمپٹ ہو، لیکن مختصر ہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کن کن چیزوں سے کیا مطلب. ہر وہ چیز جو 1 سال بغیر استعمال کے آپ کے یہاں پڑی رہے اس کا خمس دینا. شرط یہ کہ یہ آپ کی اپنی ملکیت میں ہو، کیونکہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ، وہاں بہت سی چیزوں میں یہ طے نہیں پاتا کہ اس کا مالک کون، اور بہت ہی بنیادی مسئلہ اسلام کا یہ کہ کوئی چیز بغیر مالک کے نہیں ہوتی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہو. تو اب ہمارے یہاں کا سسٹم ایسا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے مالک کا پتہ نہیں چلتا. بیٹا کما کے پیسے لایا اور اس نے ماں کے حوالے کر دی، اب یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس نے ماں کو مالک بنایا یا وکیل بنایا ہے، یعنی مالک خود ہے، فقط ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی. اور اسی طرح سے بھائی اور بھائی کا مال، باپ اور بیٹے کا مال، شوہر اور بیوی کا مال، بیوی اور شوہر کا مال، بس آ گیا گھر میں اور استعمال ہو رہا. استعمال کرنا چاہیں تو سارے گھر والے استعمال کر سکتے، لیکن جو شخص اس کو اس گھر میں لے کے آیا اس نے اس کو مالک کس کو بنایا، یہ تصور ہمارے یہاں نہیں. بلکہ نہ صرف یہ کہ یہ تصور نہیں، اگر یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت ساری برائیاں دلوں میں آ جاتی، اور ایک مرتبہ کان کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر اس کا مطلب کیا، کہ یہ چیز ہماری ہے اور وہ چیز تمہاری ہے اور اس کے ہم مالک ہیں اور اس کے تم مالک نہیں. اس طرح اس سے پہلے میں وصیت کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر کے کسی بزرگ کو وصیت نامہ لکھنے پر قائل کرنا چاہیں تو شاید 15-20% ایسے کہ جو آپ کی اس خواہش کی معقولیت کو مان لیں، ورنہ بہت سارے اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے. اس طرح اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مہر کی ادائیگی جو شوہر پر واجب، لیکن تصورات کچھ ایسے ہیں کہ مہر صرف طلاق کی صورت میں دیا جاتا. تو اگر کوئی شخص واقعا اپنے اس بوجھ کو اتارنا چاہے تو خود بخود دل میں شک اور شبہ آنے لگتا. اسی طرح کا یہ مسئلہ. لیکن بعض اوقات اس کو طے کرنا ضروری ہو جاتا. اب یہ ساری تفصیل میں تو میں اس لیے چلا گیا کہ ہمارے یہاں گھروں کا نظام کچھ اتنے اوٹ پٹانگ سسٹم سے چلایا جا رہا کہ طلاق خدا نہ کرے کہ کبھی, لیکن آج کل بہت ہو رہی, اس وقت بھی مسئلہ پیدا ہوتا کہ کون سی چیز کا مالک کون. اور موت وہ تو بہرحال برحق ہے اور ہر گھر میں آتی, اس وقت بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز مرنے والے کی تھی اور کون سی نہیں. اور جوائنٹ فیملی کا ٹوٹنا جو اسلام کے اعتبار سے تو بہرحال کوئی قباحت نہیں, لیکن معاشرے کے اعتبار سے شاید کبھی, وہاں بھی یہ پھر مسئلہ پیدا ہوتا. مگر وہ اس منزل تک پہنچنے سے پہلے خمس کے عنوان سے پہلے ہی ساری یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا. اور جتنا زیادہ ان چیزوں کو نظر انداز کیا جائے اتنے کمپلیکیشن بڑھتے جاتے ہیں, کیونکہ جو مسئلہ واجبات کا ہے وہ نظر انداز کرنے سے ٹلتا نہیں. بیماری کی طرح کہ چھوٹی موٹی بیماری تو ایسی ہے کہ اگر آپ اسے نظر انداز کر دیں, جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ تین دن تک تو بیماری پہ توجہ ہی نہ دیں, لیکن جو بڑی بیماریاں جتنا اس کو آپ نظر انداز کریں گے اتنا اس میں کمپلیکیشن بڑھتے جائیں گے. چنانچہ یہاں تک بھی ہے کہ بعض اوقات دادا اور پردادا کے زمانے کے مسائل وہ دریافت کرنا پڑ جاتے ہیں کہ جب میراث تقسیم ہو رہی. یہ تو ایک ضمنی بات اس لیے نکل آئی کہ یہ مسئلہ اپنے یہاں ہے بھی, اور اس حوالے سے ایک حدیث رسول بھی پڑھی جا سکتی. شاید شب ولادت کے حوالے سے جس عنوان پہ بات کرنا اس میں بھی یہ چیز آ رہی. تو ایک حدیث رسول کہ جب معاملت کرو معاملہ تو سگے بھائی سے بھی اس طرح معاملہ کرو کہ جیسے کسی اجنبی اور غیر سے معاملہ کر رہے ہیں. اور جب معاونت کرو تو غیر کی بھی مدد اس طرح کرو کہ جیسے سگے بھائی کی مدد کر رہے ہیں. تو جہاں کسی قسم کی ڈیلنگ انوالو ہو جائے وہاں پہ سگے بھائی سے بات اس طرح کرنا کہ جیسے کسی غیر, واضح طور پہ یہ پتا چل جائے کہ یہ پیسہ کس کا, یہ سامان کس کا, یہ جو چیز گھر میں لا کے ڈال دی گئی اس کا مالک کس کو بنایا گیا, اور وعلی ہذا القیاس. اب آ جائیے خمس کے مسئلے میں, اس چیز کو ایک مرتبہ پھر دہرایا جائے کہ بہت ساری چیزیں ایسی, اور اب رفتہ رفتہ کبھی پوچھنے بھی لگے ہیں نوجوان کہ جو تنخواہ ہم نے لا کے ماں کو دی سال کے آخر میں اس کا خمس ہم کو دینا ہے کہ ماں کو دینا, جبکہ اصل یہ مسئلہ الٹا. مشتہد یہ پوچھے گا کہ تنخواہ جو آپ نے ماں کو دی یا آپ نے ماں کی ملکیت بنا دی ہے کہ اپنی ملکیت رکھی, یہ فیصلہ پہلے آپ کریں اور پھر جا کے مسئلہ پوچھیں. تو اس حوالے سے آپ کا یہ مسئلہ کہ کن کن چیزوں پہ خمس دیا جائے, آئیے ایک مرتبہ اس کو ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس سے ہٹ کے کہ خمس کس چیز پہ واجب. چند چیزوں کو ایگزمپٹ کیا گیا اور خصوصیت کے ساتھ آپ نے لکھ دیا کہ میری والدہ امام خمینی کی تقلید میں, تو امام خمینی کے یہاں تو خاص طور پر مسئلہ ہبہ آ جاتا کہ امام خمینی ان مراجع میں سے ایک ہے کہ جو ہبہ یعنی تحفے پر خمس کے قائل نہیں, اور مسئلہ آپ کی والدہ کا, اور بظاہر ایسا لگ رہا, یہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا کہ شاید انہیں اپنی اولاد سے بھی کچھ پیسے ملتے. تو ماں اور باپ کو جو اللہ کی تنخواہ دے دی جاتی یہ خاصی حد تک ہبہ کی کیٹیگری میں جاتی. ہبہ بخشش تحفہ, یعنی کسی کو وہ چیز دینا جس کا وہ حقدار نہیں. اب یہ لفظ بھی اردو کے محاورے میں ذرا سی غلط فہمی پیدا کر سکتا. آپ دکاندار کو کوئی چیز دیتے ہیں, کوئی پیسہ دیتے ہیں, وہ اس کا حقدار ہے کیونکہ اس نے آپ کو ایک چیز دی. آپ مالک کے مکان کو جو کرایہ دیتے ہیں وہ اس کا حق کیونکہ اس نے آپ کو مکان کرایہ دیا. آپ ٹیکسی والے کو جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ اس کا حق. آپ نے کسی دوست کو لا کے گفٹ کر دیا, یہ گفٹ کہلائے گا اس لیے کہ کوئی حق نہیں تھا اس کو. اولاد والدین نان و نفقے سے ہٹ کر جو دیتی اور نان و نفقہ کی اگر ان پر واجب وہ کہلاتا ہے گفٹ یا ہیبا. اور امام خمینی کے نزدیک ہیبا اور گفٹ پر کوئی خمس نہیں. اب دیکھیے مسئلے کی پیچیدگی, چنانچہ ہم صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر, کیونکہ یہ ہر معاشرے میں پیش آتا کہ بہت ساری چیزیں ہر آدمی تحفے کے طور پہ پاتا, اس کو ذہن میں رکھ کے آپ کو مختصر جواب دے دیں کہ جو چیزیں آپ کی والدہ کی اپنی ملکیت میں جن کی وہ خود مالک, جب ان کے پاس آئیں اس کے بعد جو پہلا سال, اس پہلے سال میں اگر وہ استعمال نہ ہوئی اور بطور تحفہ بھی ان کو نہ ملی تو ان چیزوں کا سال کے آخر میں خمس نکالنا واجب, چاہے وہ نقد کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی اسکیم میں لگا ہوا پیسہ ہو, چاہے وہ استعمال کے سامان وغیرہ ہو, اور چاہے وہ زیور وغیرہ جیسی چیزیں. اب اس کے اندر پھر ایک مسئلہ دیکھیے, میں صرف اس کو ٹیسٹ کیس بنانا جا رہا ہوں آئندہ کے, کہ اگر اس قسم کے مسئلے پوچھ لیے گئے کہ ہم کو وضو نہیں آتا, وضو کا طریقہ بتائیں, ہم کو نماز نہیں آتی, نماز کے طریقے بتائیں, شکیات نماز کے مسائل نہیں معلوم, وہ مسائل بتائیں, تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آئندہ جو یہ سوال نظر انداز کیے جائیں گے تو اس کی وجہ کیا. تو اب اتنی ساری باتیں ہو گئی, اس میں ایک چیز اور آ گئی, والدہ کا لفظ آ گیا, تو امکان یہ ہے کہ شاید انہوں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے بھی کچھ جمع کر کے رکھا ہو. اب بیٹی کا جہیز وہ چیز کہ ان افراد کے لیے جو کھڑے کھڑے بازار جا کے جہیز نہیں خرید سکتے, یعنی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس, ان کے لیے جہیز پر بھی خمس معاف. ہاں ایسے صاحبان حیثیت جن کو اللہ نے اتنی دولت دے دی کہ جب کبھی ان کی بیٹی کی شادی طے پائے تو اتنی استطاعت ہے کہ اسی وقت جا کے جہیز خرید سکتے ہیں. آغا خوئی کے فتوے میں تو ان پر بھی خمس نہیں تھا جہیز میں, لیکن امام خمینی کے ہاں ان لوگوں کو خمس دینا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے دروس میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس یا غریب کلاس ہی آتی, ان سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے پاس نہ اتنا وقت ہے کہ اس قسم کی فضولیات میں ضائع کریں, اور نہ ہی ان کی توجہات اور دلچسپیاں ادھر ہیں, ان کی دلچسپیاں کسی اور طرف ہوتی ہیں. تو اب وہ سامان جو آپ کی والدہ نے اپنی کسی بیٹی کے جہیز کے لیے رکھا اور جو آپ کی والدہ کو ہیبا میں ملا اسے چھوڑ, اور وہ سامان جو ملنے کے بعد ایک سال میں استعمال ہو گیا اسے چھوڑ, باقی سب چیزوں کا خمس دے. پھر بھی جن کا مسئلہ ہے ان کے لیے یہ چیز بہت واضح نہیں ہوگی, اور جن کا مسئلہ نہیں ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس مسئلے پہ بہت زیادہ وقت دے دیا گیا, اب کہاں تک سمجھایا جائے. لیکن انہوں نے آگے اس کے اندر تین چار سوال اور لکھے جس سے شاید سوال کرنے والے کو آسانی ہو جائے. فرماتے ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ رقم, بسم اللہ اس کا خمس دے دی. تیسرا نقطہ کہ بیٹی کی شادی کے لیے کچھ سامان بغیر سلے کپڑے, سونا اور سونے کے زیورات رکھے, جی ہاں بالکل اس پہ خمس نہ دی. اور آخری وضاحت کہ شادی شدہ بیٹی اور بیٹے کچھ سال قبل کچھ رقم گفٹ کی تھی جس کے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لیے گئے. چلے اچھا ہوا کہ جتنی چیزیں آپ نے پوچھی معاشرے کا عام سیٹ اپ دیکھ کر پہلے ہی میرے ذہن میں تھی, جی ہاں گفٹ کی بھی رقم پہ کوئی خمس نہیں. البتہ اگر یہ امام خمینی کی تقلید میں اگر یہی آغا خوئی کا مقلد سوال پوچھتا تو باقی تمام مسئلے تو ان کے لیے سیم ہوتے, صرف تحفے یا گفٹ والی رقم پہ بھی خمس دینا پڑتا. لیکن انہوں نے یہ جو فرما دیا کہ یہ رقم جو گفٹ, یہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کے اندر اس کا انویسٹمنٹ کیا گیا, تو یہاں پر ایک چیز کی وضاحت اور پھر اس پرچے کا آخری سوال. وہ وضاحت یہ کہ اگر کسی چیز پر خمس واجب نہیں لیکن اس چیز سے آدمی کو فائدہ ہونے لگے. تو اصل رقم پہ تو خمس معاف رہے، فائدے پہ خمس دینا پڑے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ گفٹ پر خمس امام خمینی، اور اگر آج کے مجتہدین کو دیکھیں تو آیت اللہ روحانی، وہ کہتے ہیں کہ خمس نہیں. لیکن یہ گفٹ رقم ملی اور آپ نے انویسٹ کر دی، اب اس کے اوپر جو نفع ملے گا اس کا خمس سال کے سال آخر میں دینا ہوگا. اسی طرح سے ایک مرتبہ جس پیسے کا خمس نکال لیں دوبارہ تو خمس نہیں، لیکن اگر اس پیسے سے کوئی نفع، کوئی انکریمنٹ ہو، کوئی بڑھوتری ہو، اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا. اسی طرح سے اگر کسی کو میراث ملتی، میراث کے اوپر خمس نہیں پانے والے پر، لیکن اس سے اگر کوئی نفع ہو تو اس کا خمس دینا پڑے گا. اور میں یہ بتا دوں کہ چونکہ پرانے زمانے یہ انویسٹمنٹ نہیں تھا تو وہ اس کی دوسری مثالیں لکھتے تھے. مثلاً توضیح میں بھی آپ کو پرانی مثال ملے کہ ایک آدمی کو میراث میں بکری ملی، اس سے تو خمس نہیں، لیکن اس بکری نے اگر دودھ دیا یا اس بکری کے یہاں دوسرے بچے پیدا ہو ان کے اوپر خمس ہے. اسی طریقے سے درخت پہ نہیں ہے، لیکن درخت نے اگر پھل دی کسی کو اپنے باپ کی طرف سے میراث میں باغ ملا، یا کسی کو دوسرے آدمی نے گفٹ کر دیا باغ، اور وہ ایسے مجتہد کے مقلد ہے کہ گفٹ پہ خمس نہیں تو باغ پہ خمس نہیں، لیکن باغ کا پھل جو ہر سال آئے گا اس پر وہی قانون شرعی سے کہ ایک سال کے بعد جو بچ جائے خمس نکالنا پڑے گا. اب ان کا آخری سوال یہ کہ یہ خمس کس مجتہد کو دیا جائے. یہ سوال بھی ایک وجہ کہ جس کی وجہ جب کبھی کسی مجتہد کا انتقال ہوتا، پہلا مسئلہ اگلے درس میں یہ بتایا جاتا کہ یاد رکھیے اپنی مرضی سے مرحوم پر باقی رہنا جائز نہیں. پہلے آپ کسی زندہ کی تقلید سے جائیے، بے شک فی الحال جتنے زندہ مراجع وہ سب مرحوم پہ باقی رہنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ کو پہلے زندہ مجتہد کی تقلید ضرور کرنا ہوگی. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرحوم مجتہد کی تقلید میں آپ جب تک تھے خمس ان کو یا ان کے وکیل کو دیتے، لیکن جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہوا اب ان کا کوئی وکیل نہیں رہا، ساری وکالتیں خود بخود منسوخ ہوگی. چنانچہ خمس آپ نکالیں گے مرحوم کے فتوے کے مطابق، ادا کریں گے اس زندہ مجتہد یا اس کے وکیل جس کی اجازت سے آپ مرحوم پر باقی. امام خمینی جیسا عظیم فقیہی کیوں نہ ہو، آپ ان کی تقلید پر بھی خود سے باقی نہیں رہ سکتے. لا محالہ آپ کو کسی زندہ سے پوچھنا، اور جس زندہ سے پوچھیں اب اصل میں آپ ان کے مقلد ہیں اور خمس ان کو پہنچائیے. اتنی دفعہ یہ مسئلہ یہاں پہ آیا، شاید بعض لوگوں کو اب افتاحت ہو رہی ہو، اسی لیے بس اتنا جواب کافی کہ آپ کی والدہ امام خمینی کی مقلدہ ہیں، لیکن کس سے پوچھ کر؟ یقیناً یہ سوال کچھ ایسا لگا جیسے تھانے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن سوال اپنی جگہ بالکل صحیح کہ اگر امام خمینی کی تقلید میں ہے تو آخر کس سے پوچھ کر اور کس کی اجازت؟ کسی زندہ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور خمس انہی زندہ کو پہنچایا جائے. فرض کیجیے کہ آج کل مشہور ناموں میں سے ایک آیت اللہ سیستانی کا ہے، ایک آیت اللہ روحانی کا، انہوں نے آیت اللہ سیستانی سے اجازت لی، اور آیت اللہ سیستانی وہ ہیں جو خود تو یہ کہتے ہیں کہ ہبہ یعنی تحفے پر خمس دینا، مگر پھر بھی ان کو تحفے پہ خمس نہیں دینا، ان سے اجازت صرف باقی رہنے کے لیے لی گئی. عمل کیا جائے گا، خمس نکالا جائے گا امام خمینی کے پر، اور دیا جائے گا آیت اللہ سیستانی کو لا کر. لیکن یہ میں نے بطور مثال کہا، تحقیق آپ کو کرنا ہے کہ اس وقت کون سا مرجع ایسا ہے کہ جس کا علم سب سے زیادہ، اسی سے اجازت لینا ہے اور خمس کی ادائیگی اسی کو کرنا ہے. اب اگر یہ سوال یہ تھا کہ آپ، یعنی مجھ سے کہا جائے کہ آپ بتائیے کہ آج کل کس کی تقلید کی جائے یا کس سے اجازت لی جائے، تو نہ یہ میری ذمہ داری ہے نہ میرے لیے جائز. یہ کام صرف اہل خبرہ کر سکتے ہیں. اہل خبرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پرانے کیسٹوں میں آپ کو مل جائے گا. اب جلدی جلدی یہ تین سوال. نمبر ایک، روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے کسی مردے کو بخشنا بہتر یا کوئی دوسرے سورے بھی پڑھنا چاہیے؟ بہرحال دوسرے سورے بھی پڑھنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ سورہ ملک. اب آپ جو انہوں نے بھی کئی سوال ایک پرچے میں بھیج دیے جو موت اور مرحوم کے حوالے سے. سب سے بہتر یہی کہ اس عنوان پر کسی ایسی کتاب کو پڑھ لیا جائے کہ جس کے اندر خالی موت اور موت کے بعد کے حالات نہیں, ان مراحل و منازل سے بچنے کے لیے جو چیزیں اسلام نے بتائی ہیں وہ بھی. اور اردو میں اس وقت بہترین کتاب اس حوالے شیخ عباس قمی کی منازل الآخرہ, کہ جہاں ایک طرف یہ بتایا ہے کہ آخرت کی منزلیں کتنی اور ہر ہر منزل پہ آپ کو کیا پرابلم پیش آ سکتا, وہاں دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ اس منزل سے گزرنے والے کو کیا کیا چیزیں فائدہ پہنچا سکتی. روایات معصومین کی روشنی اس کتاب میں جو کہ جامعیت, یعنی یہ سارے مراحل بتائے ہیں اور بہت ہی مختصر اور ٹو دا پوائنٹ. بیچ میں یہ کتاب نایاب تھی, اب حال ہی میں 3-4 مہینے پہلے اس سے نیا چھاپا گیا, اس سے پہلے کہ یہ نایاب ہو جائے. جتنے زیادہ صاحبان ایمان جن کو شوق وہ خریدنے تو بہتر, وجہ اس کے کہ ان گھروں میں پہنچ جائے کہ جہاں لے جا کے دوبارہ رکھ دی جائے. رکھی تو جائے گی اس لیے کہ اس کے ٹائٹل پہ قبریں نہیں بنی. ایک سوال اور کہ کیا نماز شب 40 مومنین اور مومنات کی تعداد کی قید یا تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرنا چاہیے؟ 40 کی قید بہی مانا کہ نماز شب کے قنوت میں کم سے کم 40 مومنین اور مومنات کے نام لو, کم سے کم. اگر اس سے زیادہ کہ آپ نام لینا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں. یہ تو اگر سوال کو میں ٹھیک سمجھا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر 40 سے زیادہ, اس لیے کہ جس نے نماز شب نہیں پڑھی اس کو تو حال سوار رہتی ہے کہ 40 میں لاؤں گا کہاں, اور جب باقاعدہ نماز شب پڑھنے لگے اس کے بعد اس کو یہ پریشانی ہوتی کہ کن 40 کے نام لوں اور کن 400 کے نام چھوڑوں. ایک اگر انسان مجتہدین اور مراجعی کے نام لینا شروع کر دے تو 40 دو تین ہفتے کے اندر اس کو رٹ جاتے, اور اس کے بعد بھی پتا چلا کہ ابھی محمد ابن یعقوب کلینی سے چلے تو علامہ مجلسی ہی پہ 40 پورے ہو گئے, اور ان کے بعد جو گزشتہ 3 صدی کے مجتہد رہے, رشتہ داروں کی بات چھوڑی, جاننے والوں کی بات چھوڑی, خالی اگر مراجع ہی کے نام انسان لینا شروع کر دے تو کچھ لوگوں جنہوں نے ابھی شروع نہیں کیا عمل 40 بہت بڑا عدد لگتا, اور کچھ لوگوں کو 40 بہت چھوٹا عدد لگتا. اب مثلاً اگر آپ میں سے کوئی شخص باقاعدگی کے ساتھ نماز جماعت گزشتہ 10 سال سے پڑھ رہا تو شاید 40 تو اسے اپنے مسجد کے نمازی ہی یاد آ جائیں جو 10 سال پہلے اس کے ساتھ تھے, 9 سال پہلے اس کے ساتھ تھے, 8 سال پہلے اس کے ساتھ تھے اور اب انتقال کر گئے. اگر حق ایک ایک کر کے بڑھایا جائے تو ادھر مجتہدین میں 40 کم, نماز جماعت کی صفوں میں یہ نماز جمعہ میں ملاقات کرنے والے 40 بہت, پڑوسیوں میں دیکھ لیں تو خصوصاً ایسے محلے میں رہنے والے کہ جہاں پہ صاحبان ایمان کی آبادی, رشتہ داروں میں دیکھ لیں تو اپنا خاندان, اور اگر سگوں میں دیکھ لیں تو اپنے باپ دادا نانا پر نانا وہ جو میراث کی فہرست بنتی. تو 40 کی قید کم سے کم کے بارے میں ہے, زیادہ سے زیادہ نہیں. اور اگر ان کے سوال کا یہ مقصد کہ 40 کا نام لینا بہت تھکن ہو جاتی, اگر ہم صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہم اغفر کل مومن و مومنہ تو کیا کام چل جائے گا؟ یعنی یہ 40 کو گھٹا کے ایک کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے اگر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا مشکل تو ہم ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے کہ کیلکولیٹر میں ملٹی پلائی بائی 100 کر دیں تو تسبیح کا ثواب مل جائے گا کہ نہیں ملے, وہ 100 ہو جائیں گے کہ 100 نہیں ہوں گے. مثلا اگر یہ مراد کہ بھائی 40 کے نام تو کہاں لیے جائے, خالی کل مومن وہ مومنہ کہے تو نہیں, پھر نماز شب کا مقصد نہیں سمجھا گا. یقیناً ہر دعا جو آپ کل مومن اور مومنہ کہہ کے کریں آپ کا ٹائم بھی بچتا, زحمت بھی بچتی, لیکن بعض مقامات پر خصوصیت کے ساتھ تفصیل میں جانے کا اسلام حکم دیتا, اس میں نماز شب بھی شامل کہ 40 ایک ایک کر کے یاد کریں, خالی کل مومن و مومنہ کہیں تو وہ ثواب آپ کو نہیں ملے جو آپ کے حساب سے آپ نے 40 سے زیادہ کہے. کل مومن کے اندر تو پتہ نہیں کتنے عرب آ گئے, کتنے 40 عرب آ گئے, لیکن پھر بھی جو 40 کا الگ الگ نام لینے کا ثواب وہ یہاں پر کل مومن اور مومنہ میں نہیں ملے, سورہ فاتحہ کے اس والے ثواب میں مل جائے, نماز شب میں نہیں. البتہ نماز شب خود واجب نہیں, اور اگر واجب بھی ہو تو اس میں 40 مومنین کے نام لینا بھی واجب نہیں, 40 مومنین کے نام تو درکنار قنوت بھی ضروری نہیں. چنانچہ یہ واجبات کی بات نہیں ہو رہی، بہتر کی بات ہو رہی. سوال پوچھتے ہیں کہ مردے کے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ کیا. یہ سوال اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی یہ پوچھے کہ مریض کے لیے بہترین دوا کیا. ناممکن ہے ایک دوا کا جواب، ایک دوا کا نام لے، کیونکہ ہر مریض کی حالت الگ ہوتی اور ہر مریض کی بیماری الگ ہوتی، اور اگر ایک بیماری کے بھی کئی مریض، تب بھی ہر ایک کی اپنی اپنی انڈیویجول کیفیت کو دیکھ کے الگ دوا تجویز کی جاتی. تو ہر مردے کے لیے ایک عمل بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن بہت اختصار کے ساتھ اگر جواب دیا جائے تو یہ کہ جس پر کسی قسم کا کوئی واجب باقی اور آپ کے علم میں ہے، اس کے لیے تو بہترین ایصال ثواب اس واجب کی ادائیگی. پھر جتنے بھی ایصال ثواب کے فائدے لکھے گئے، سورہ ملک کا یہ فائدہ، سورہ یاسین کا یہ فائدہ، قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ، وہ سب اس کے لیے سب سے بہتر کی کیٹیگری میں نہیں آتے. وہ اس کے لیے گڈ تھنگس ہوں گی لیکن بیسٹ نہیں. اگر کسی پر کوئی واجب باقی ہے اور آپ کے علم ہے، کیونکہ ویسے شاید ہی معصوم کو چھوڑ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ ساری زندگی مجھ پہ کوئی واجب باقی نہیں، لیکن آپ کی نالج ڈیپینڈ اس پہ کرتا. اور اگر آپ کے علم کے اندر اس مرنے والے پر کوئی واجب باقی نہیں، کیونکہ یہ بھی یاد رکھی کہ کسی کو ایصال ثواب پہنچانے کی خاطر، ایصال ثواب کی خاطر، یہ پہنچانا تو غلط ہو گیا، ایصال کے معنی ہی پہنچانا، یہ تو شب قدر کی رات ہو گئی لیکن کبھی بات سمجھانے کے لیے یہ کہنا پڑتا. تو خیر، اب اگر ثواب پہنچانے کی خاطر کسی کے بارے اس کے پرائیویٹ معاملات کی انکوائری حرام، جس طرح زندہ کے بارے میں ولا تجسس، کسی کی جاسوسی نہ کر، اور اسی طریقے مردہ کے لیے لا تجسس، مرحوم کے بارے میں بھی ہم زیادہ تحقیقات نہیں کر سکتے، وہ جتنا معاشرے میں رائج ہے وہاں تک تو ٹھیک کہ بھائی کتنی شادیاں کی تھی اور کتنے بچے تھے اور پہلی بیوی کا کیا ہوا کہ دوسری تک نوبت آن پہنچی، لیکن جو پرائیویٹ معاملات، نماز فجر کی کیا حالت تھی، روزہ تو رکھتے تھے، گھر میں کچھ کھا پی تو نہیں لیتے تھے، باتھ روم میں پانی لے کے جاتے تھے پینے کا کہ خالی ہاتھ جاتے تھے، یہ سب نے تو زندہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب، لیکن اس کی خاطر آپ کسی کی جاسوسی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے علم میں کسی کا گناہ آ گئے، مثلاً ایک سوال میرے پاس دو ہفتے پہلے پہنچا تھا، اسے میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن چلے آج وہ سوال اس موضوع میں آ رہا. اچھا، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے آج آدھے گھنٹے مسائل پھر بتا دی، یہ جو مسائل کا بیان ہے اس میں خالی مسائل نہیں ہوتے، بہت سارا تقریری مسئلہ بھی ہوتا، لیکن وہ مل جاتا ہے تو لوگ سب کو مسائل کے بیان میں شامل کر لیتے ہیں. کہ ایک صاحب نے سوال پوچھا جو کہ میرے حساب سے وہ سوال اس علاقے کا نہیں، کہیں باہر سے یہ سوال جو ہے ہمارے علاقے میں امپورٹ کیا گیا، اس لیے میں نے اس کو نظر انداز کر دی. لیکن آج سوال کے لیے نہیں، مثال کے لیے، کہ دیکھیے تمام شیعہ علماء کا اس پہ اتفاق کہ عورت کے حجاب میں پیر بھی چھپانا، اور اگر کوئی عورت پیر کھول کے جا رہی چاہے چہرے پہ دو نقاب پڑیے، وہ اسلام کی کیٹیگری میں بے حجاب، بلکہ اس اعتبار سے پیر جو ہے وہ چہرے سے زیادہ اہم، کہ پیر میں کوئی اختلاف نہیں، مجتہدین کا سب متفق ہے کہ چھپانا، چہرے میں تو پھر بھی دو رائے، بلکہ تین رائے، کچھ نے کہا چہرہ چھپانا، کچھ نے کہا چہرہ کھولنا، اور امام خمینی اور آغا خوئی جیسے مراجع نے کہا ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے، یعنی پھر بھی اختلاف ہے اور گنجائش، پیر میں تو کسی نے ایسا نہیں کہا، سب نے کہا ہے کہ پیر کا چھپانا واجب نامحرم. البتہ یہ الگ بات کہ جس طرح سے آج ہی ہم کو پتا چل گیا کہ اگر عورت پہ پردہ واجب ہے تو پردے سے مطلب خالی برقع نہیں، وہ کسی بھی لباس کو اگر حجاب والا بنا لے، اسلام حجاب مانگتا ہے برقع نہیں مانگتا، برقع حجاب کے طریقوں میں سے ایک طریقہ مگر اور بھی طریقے، تو پیر چھپانا ہے نا محرم. اب یہ نہیں ہے کہ موزے ہی پہننا، وہ یقیناً جس طرح برقع بہترین حجاب موزے بھی بہترین حجاب، لیکن یہ موزے واحد طریقہ نہیں، پیر چھپانا، اب وہ کسی بھی طریقے سے چھپا لیے جائے، موزے سے، لباس کو ذرا زیادہ نیچے تک سلوا کے، بند جوتا یا بند جوتی پہن کر، یا ایسی جگہ کہ جہاں یقین ہے کہ نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے، وہاں تو پھر کوئی شرط نہ رکھ. اب بات ہو رہی کہ پیر چھپانا, تو کسی ذات نے یہ پرچہ بھیجا کہ فقط اس لیے تاکہ نہیں عن المنکر جو ہے وہ ہم فریضہ انجام, اگر ہم ان عورتوں کے پیر چیک کریں کہ جو حجاب کے ساتھ آتی جاتی ہیں, اس لیے کہ یہ حجاب کر رہی ہیں اس کا مطلب حجاب کو مانتی. اب ہم سب کے پیر بیٹھ کے دیکھنے لگے, بے حجاب عورت کے پیر دیکھنے میں تو سینڈل کھانے کا بھی خطرہ, حجاب والی تو ویسے ہی ذرا اس قسم کے فساد و جھگڑوں میں نہیں پڑی. یہ سوال تھا باقاعدہ اس وقت جب وضاحت کا وقت نہیں تھا, یہ ساری تفصیلات بتانے کا وقت نہیں تھا, میں نے سوال ہی کو نظر انداز کر دی. اور وہ سوال بہرحال ہمارے علاقوں کا یہ سوال نہیں. کہ ہم پیروں کے پیچھے پڑ جائیں, لیکن مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ صرف اس نیت کے ساتھ, تاکہ یہ ان عورتوں کو بتا دیں کہ تم یہ گناہ کر رہی. تو نہیں, لا تجسس نہیں, یعنی منکر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جھانکیں یا کسی کے لباس میں جھانکیں یا کسی کی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کریں. تو مردے کے لیے بھی یہی کہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر کچھ واجبات, تو چاہے بہترین سے بہترین طریقے روایتوں میں لکھے ہوں ایصال ثواب کے, وہ سب بند کر, وہ سب اس کے حق میں فائدہ مند ہے, لیکن بہترین فائدہ مند نہیں, بلکہ اس وقت بہترین فائدہ ہوگا اس کے واجبات ادا کرنے میں. جیسے اگر ایک آدمی واجب نمازیں چھوڑتا تو اب شب قدر کی نماز اگر خالی آ کے پڑھ لے یا زیارت وارثہ کی نماز خالی پڑھ لے, بیکار نہیں, لیکن وہ ثواب اس کو نہیں ملے. چنانچہ روزے کے حوالے سے رجب کا مہینہ شروع ہوتا اور اس ممبر سے میں چیخنے لگتا ہوں کہ جو مستحب روزوں کے ثواب آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اس وقت ہیں جب پہلے سے کوئی واجب روزہ باقی نہ ہو, ورنہ یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی طریقے سے مرنے والے کا, اور اگر مرنے والے کا آپ کی نالج میں کوئی واجب باقی نہیں جتنا آپ اس کو جانتے ہیں, کوئی واجب باقی نہیں, پھر ایصال ثواب کا بہترین طریقہ صدقہ جاریہ. کوئی نیکی کا ایسا کام جو ایک دفعہ ہو کے ختم نہ ہو جائے بلکہ مسلسل جاری رہے. اچھا صدقہ جاریہ کیا, یہ بھی وہی بات, یہ ہر علاقے کے اپنے حساب سے ہو. اب قم کے اندر صدقہ جاریہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی مدرسہ کھول, وہاں بھی شاید ہو, لیکن میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, یہاں آلریڈی ہزار یا دو ہزار یا پانچ ہزار یا دس ہزار مدرسے قائم, بطور مثال میں نے یہ کہا, ہو سکتا ہے اتنے مدرسوں کے باوجود وہاں پہ مسجد کی ضرورت ہو. یا نجب کی تو اس وقت حالت کہ اتنے سارے مدرسے تھے اب ویران ہو گئے, اب وہاں پہ صدقہ جاریہ وہاں کے حالات میں شاید دوا ہو جائے. صدقہ جاریہ نیکی کا ایسا کام جس کا ثواب زیادہ ملے. اچھا یہ فطری چیز, بہت سے لوگوں کے دل میں جب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ خیال پیدا ہوتا, آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, علماء کے پاس نہیں آتے, یہ فطری چیز کہ ہم غریبوں کو راشن دے رہے ہیں, کب تک دیے جائیں گے اور اس سے ان کی حالت کیا ہو, پچھلے مہینے فقیر تھے, اس مہینے بھی فقیر ہے, اگلے مہینے بھی فقیر, اس کے بدلے کسی بیوہ عورت کو مشین خرید کے کیوں نہ دے. ایک دفعہ خرچہ ہوگا لیکن ہماری جان نہیں چھوٹتی, ہم تو یہ پیسے دینا جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے کا موقع ہو, یہ وہی چیز, اس کا نام ہے صدقہ جاریہ, یہ والی چیز. تو اب صدقہ جاریہ مرنے والے کا بہترین ایصال ثواب. لیکن صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ روایت میں کہا گیا مدرسہ, چاہے وہ حوضہ علمیہ کے معیار کا ہو, چاہے جیسا یہاں پہ روزانہ شام کو ایک مدرسہ ہوتا, یہ آپ کے علم میں تو ہوگا نا کہ خالی درسی نہیں ہوتا ہے, مدرسہ بھی, مدرسہ, اسپتال, اسکول, سڑک, پانی کے لیے کنواں, یہ کئی مثالیں دی گئی. اور یہ کئی مثالیں اسی لیے دی گئی کہ ہر معاشرے میں الگ مثال آئی. یقیناً کچھ ایسے معاشرے کہ جہاں پہ اس وقت پانی کا کنواں کھودوانا, جیسے نجف میں پانی کا پرابلم 1940-42 میں ہوا, تو مدرسہ کھولنے سے زیادہ ثواب اس میں, اور اس سے 100 سال پہلے امجد علی شاہ اور آصف الدولہ کے زمانے میں جب وہ نہر کھودی گئی تھی, کیونکہ نجف میں پانی نہیں آتا, کنویں سے کھاری پانی نکلتا تھا, تو باقاعدہ دریا دجلہ سے ایک نہر, ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان نے نجف اور قم, ایران اور عراق کو باقاعدہ سپورٹ کیا, اور وہاں کا حوضہ ہمارے پیسوں سے چلا. اب وہاں دینی مدرسے سے بہتر یہ تھا, چنانچہ وہاں کے علماء نے یہی بتایا, آپ پانی کا انتظام کروا دیں, اس کا ثواب ایک حوضہ علمیہ سے زیادہ. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سارے مسئلوں کا جواب مقامی حالات میں وہاں کے لوگوں کو طے کرنا ہے. بہت لمبی بات ہوتی چلی گئی اور شاید کسی حد تک اکتاہٹ والی, لیکن کیونکہ یہ اہم مسئلہ تھا کہ ایک جملے میں اس کا جواب نہیں، دو جملوں میں میں نے اس کو مکمل کیا، پھر بھی آخر انگریزی محاورے کے مطابق گیند آپ کے کوٹ میں ڈال دی کہ پہلے واجبات، واجبات نہ ہو تو صدقہ جاری. کون سا صدقہ جاریہ؟ آپ دیکھیں کہ جس علاقے میں آپ یا جس علاقے میں آپ صدقہ جاریہ کا انتظام کرنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں سے اس وقت زیادہ ضروری اچھا. اب وقت تو بہت گزر گیا لیکن ایک آخری سوال ہے، اس کو جواب دے دیا جائے تو میرے لیے اپنی شیروانی دھلوانا آسان ہو جاتی ہے، ورنہ بڑے پرابلم ہوتے ہیں کہ کسی کے سوال دھل گئے اور کسی کے جواب. ایک شخص یہ ہے کہ ایک صاحب یہ سوال پوچھتے کہ ایک شخص ایسا جو نماز شب کے بدلے اسی وقت قضا نماز پڑھتا ہے قضا کی نیت، تو کیا اسے اس کا ثواب ملے گا قضا؟ جی ہاں، یہ مسئلہ آج آدھا آیا روزے کے حوالے سے، اور ہر سال رجب شعبان میں میں بار بار اس کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر کسی پہ قضا نماز اور قضا روزہ ہے تو جس دن سنت روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اس کے بدلے اگر قضا روزہ رکھے تو اسے ڈبل ثواب ملے گا، قضا کا بھی اور جو سنت روزہ رکھتا ہے اس کا بھی. اور یہی اصول نماز کے بارے میں کہ جو سنت نماز کسی وجہ سے مخصوص کر دی گئی اس کو چھوڑ دیں، باقی جو عام سنت نمازیں اس کے بدلے اگر آپ قضا نماز پڑھ تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، بشرط یہ کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ اگر یہ قضا نہ ہوتی تو میں نماز شب پڑھتا، نماز شب 11 رکعت، تو اب اگر زہرین کی 8 اور ایک مغرب کی قضا پڑھ تو یہ بھی 11 رکعت بن جائے، یقیناً یہ ثواب ملے. اور پھر اگلے دن مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو مغرب کی 4 رکعت نافلہ اس کے بدلے آپ وہ 4 رکعت عشاء پڑھ لیں قضا، جس کی مغرب آپ نماز شب کے ساتھ پڑھ چکے، اور اسی طرح زہرین اور فجر اور اس کے علاوہ جو نافلہ. چنانچہ جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ بتایا جاتا کہ احرام پہنتے وقت مستحب یہ کہ اگر آپ پہ کوئی قضا نماز ہے تو قضا نماز پڑھیں 2 رکعت اور پھر احرام پہنیں، یا 4 رکعت یا 6 رکعت. ویسے احرام اب دو جگہ یہ مسئلہ واضح آتا ہے، احرام پہنتے وقت مستحب یہ کہ پہلے نماز احرام پڑھی جائے اس کے بعد احرام باندھیں، لیکن ہر مرجع کی مناسک کے حج میں آپ کو لکھا ملے کہ اگر قضا تو بہتر ہے کہ احرام کی نماز کو چھوڑ کر اس کے بدلے قضا پڑھ، وہی ثواب ملے گا. نمبر 2 یہ مسئلہ آپ کو وضاحت کے ساتھ تحیت المسجد میں ملے گا. روایتوں میں سختی سے حکم دیا گیا کہ اللہ کے گھر مسجد کو اور معصومین کے روضے کو، دنیا کی عام سیر گاہیں نہ سمجھنا کہ جب دل چاہا منہ اٹھا کے چلے، جب دل چاہا باہر آ گئے. سیر گاہ جب آپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کوئی تاریخی عمارت ہو کہ اس وقت کسی کے استعمال میں آ رہی ہو کہ کوئی فیوچر پروجیکٹ، آدمی جاتا ہے گھومتا ہے اپنی مرضی سے، جاتا اپنی مرضی سے آتا. آپ لاہور گئے تو مثلا آپ نے شاہی قلعہ بھی دیکھا اور شالمار باغ بھی دیکھا اور مینار پاکستان بھی دیکھا اور باقی ساری اب آپ شاہی مسجد. لیکن یاد رکھنا کہ مسجد دوسروں سے مختلف، اس میں جاؤ تو ادب اور احترام کے ساتھ جاؤ، یعنی پہلے اس کو سلام کرو. مسجد کا سلام کیا؟ نماز. چنانچہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھو، اور وہ لفظ بھی ہے کم سے کم. لیکن اگر کوئی قضا نماز تم پہ باقی تو پھر بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جا کے قضا نماز پڑھو، کیونکہ اصل مسجد کو تحیت المسجد نہیں چاہیے، یہ چاہیے کہ مجھ میں آنے والا اسے گھومنے کی جگہ سمجھ کے نہ گئے. مینار، دیواریں، نقش و نگار، گنبد، وسعت دیکھی، بہت بڑی مسجد ہے باہر، جیسے بادشاہی مسجد، جیسے فیصل مسجد، یہی ہوتا ہے نہیں، اور سب کچھ چاہے کرو بعد میں، لیکن پہلے ایک نماز پڑھ. وہاں پر ویسے مستحب 2 رکعت تحیت المسجد، لیکن اگر قضا تو قضا پڑھنا بہتر ہے، اس میں دونوں کا ثواب مل رہا. اور یہی معصوم کے روضے کا مسئلہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو انجینئرنگ کے کمالات دیکھنے نہیں جائیں گے کہ کتنا بڑا گنبد کربلا میں بنا، نہیں، معصوم کو حاضر و ناظر وہاں پہ سمجھ کے جائیں، وہاں پر موجود. چنانچہ ہمیشہ اذن دخول اجازت لے کے جاتے اور جاتے ہی سلام کرتے، جیسے کوئی آدمی اپنے گھر میں زندہ بیٹھا ہو، آپ پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز ملی آ جاؤ، داخل ہوتے ہیں، بڑا ہے تو ہمیشہ سلام کرتے. تو خیر یہ تو ضمنی بات، آگے کہنے کا مقصد یہ کہ سوائے مخصوص نمازوں باقی ہر نماز سنت کے بدلے قضا پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا مخصوص نماز کا لفظ میں نے کیوں کہا؟ آپ کو اطلاع ملی کہ کسی مومن کا انتقال ہو گیا تو آپ نے سوچا نماز وحشت پڑھو، لیکن پھر آپ نے یہ مسئلہ جوڑ دیا کہ سنت نماز کے بدلے قضا بہتر ہے، تو نماز وحشت کے بدلے آپ نے قضا پڑھی، وہاں یہ کام نہیں، وہاں یہ کام نہیں آئی. وہاں نماز وحشت وہ مخصوص نماز ہے کہ وہی پڑھو تو دوسرے کو فائدہ ہو. یعنی بالفاظ دیگر وہ نماز جو اپنے لیے کم پڑھی جاتی ہیں دوسرے کے لیے زیادہ، اس کے اندر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. اس کے اندر ایک ہی نماز وحشت آ گئی جو اپنے لیے تو لوگ کم پڑھتے، زیادہ کے بیچارے مرنے والے کو فائدہ ہو، اپنے کے لیے بھی فائدہ کیونکہ روایت یہ. لیکن جتنی روایتیں اس کو مسئلے کے وقت میں کاؤنٹ نہ کیجیے، اس لوگ کیلکولیٹر بیٹھ کے لے کے بیٹھتے ہیں کہ اتنے منٹ مسائل کو دیے آپ نے اور اتنے منٹ کی تقریر دی، اتنے منٹ مسائل کو دیے یعنی اتنے منٹ تو آپ نے ہمارے ضائع کیے اور اتنے منٹ آپ نے کچھ بات کی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو ہیں یہ تقریری چیزیں ہیں، یہ مسائل والے نقطے نہیں. اور وہ یہ کہ یہ روایت کا جملہ کہ جب تم کام کسی اور کے لیے کرتے ہو نیکی کا کام تو اسے تو وہ کام مل جاتا، تمہیں اس کا ڈبل ثواب ملتا. شاید میں نے کبھی کہا بھی کہ ایک نماز وحشت کا تین گنا ثواب ہو، ایک تو اس کو ملے گا جو آپ کی نیت کہ اس کا یہ ثواب اس کو دو، اس کا ڈبل ہو کے آپ کو ملے گا اگر آپ نے خلوص کے ساتھ یہ کیا. کیونکہ نماز وحشت پیسے دے کے بھی پڑھوائی جاتی ہے اور جا سکتی ہے. حج اگر پیسے لے کے آپ جا رہے ہیں تو الگ مسئلہ، خود ہی آپ نے سوچا کہ میں اپنا حج کر چکا ہوں، فلاں مومن بیچارہ تھا بڑا نمازی تھا پرہیزگار تھا اس کے لیے کروں، یا دادا نانا وغیرہ کوئی تھی. تو آپ جتنا حج کا ثواب ہے وہ ان کو ملے گا، اس کا ڈبل ہو کے آپ کو ملے گا. تو نماز وحشت میں بھی ہے لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے ذہن بنیادی خیال ہے مرنے والے کی مدد. شب جمعہ نماز حجیہ والدین، یہ والدین کس سے پڑھی جا رہی، اس میں پھر اسی کا پڑھنا بہتر، بس یہ دو تین نمازیں چھوڑ کر باقی پہلے قضا کا بوجھ اتاریے اس کے بعد سنت. اور سب سے بہتر جو اس میں صورتحال وہ تو بیان ہی نہیں کی گئی، اس لیے کہ بہت کم لوگ اس معیار پہ پورے اترتے. اور وہ یہ سوال کسی نے کیا کہ جب ہر جگہ قضا نماز بہتر تو پھر روایتوں اور کتابوں میں الٹا کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کتاب میں لکھا ہے کہ مسجد میں جاؤ دو رکعت تحیت المسجد پڑھو، روایت بھی یہی. پھر وہ ایک الگ سا مسئلہ آ گیا، مگر یہ کہ اگر قضا ویسے ہر جگہ نماز شب کا ثواب لکھا، یہ کہیں آخر میں آئے گا وہ بھی مستحب کی کتاب، حدیثوں میں تو آئے گا کہ نماز شب کے بدلے میں قضا پڑھو، احرام سے پہلے احرام کی نماز پڑھو، اگر کوئی قضا ہے وہ پڑھنا بہتر ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ملے گا. مستحب تو پھر بھی مسئلے میں لکھ دے گا کیونکہ مسئلے میں تین چار حدیثیں جمع کی جاتی ہیں. وہ سب اس لیے کہ اسلام کی نگاہ یہاں اسلامی معاشرہ وہاں ایسے لوگ ہزاروں میں ایک ملیں گے جن پہ کوئی قضا نماز واقع ہو. مسئلہ ہمیشہ یہ دیکھ کے بتایا جاتا کہ معاشرے کے اندر ہزار میں سے 900 آدمی کیسے، 100 آدمیوں کی بات ضمناً آتی، 900 کی بات اصل موضوع بنا کے آتی. اسلام جس معاشرے کا تصور چاہتا اس میں بے نمازی کی تو گنجائش ہی نہیں. لوگ بلا وجہ نماز کو آج کل محبت اہل بیت یا آزاداری سے ٹکرا دیتے ہیں بےایمان، کہ اگر کہیں پہ ذکر نماز ہو جائے تو خود بخود یہ خیال ذہنوں میں ڈال دیا جاتا کہ شاید اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت نہ کرو، یا اس کا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آزاداری کم کرو. یہ دو بالکل الگ چیزیں، محبت اہل بیت تو اصول دین، اس کے بغیر تو کوئی عبادت قبول نہیں، آزاداری فروع دین. کیونکہ اصول اور فروع کا فرق لوگ سمجھتے نہیں. اصول کہتے ہیں وہ عمل جو کبھی نظر نہیں آیا آنکھوں سے، وہ ہمیشہ دل کے اندر ہوتا جڑ کی طرح، اور ہر وہ عمل جو آپ ہاتھ پیروں سے کریں گے وہ ہمیشہ فروع دین کی کیٹیگری میں جائے گا. میں اس وقت ایک نئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں ورنہ بہت گنجائش، یہ فروع دین تو خالی 10، تو آپ نے تو کہا آزاداری بھی فروع دین، فروع دین 10 نہیں، جتنے بھی اسلام کے واجبات ہیں وہ سب کے سب فروع دین میں آتے ہیں، زیادہ اہم فروع دین 10. ورنہ اگر آپ روایتیں دیکھیں تو حقیقت میں یہی بات نکلے گی آخر میں جا کے کہ فروع دین کے نام سے خالی 10 روایتوں میں نہیں ملے گی، اہم ترین فروع دین 10. لیکن بہرحال اصول اور فروع کا فرق اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے لوگ کبھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ محبت اہل بیت اصول تو عزاداری بھی محبت اہل بیت ہی کہہ چکے وہ بھی اصول ہو گئے. نہیں, اصول کا ترجمہ ہی انہوں نے نہیں سمجھا. اصول ہمیشہ اس چیز کا نام ہے جو چھپی, جو جڑ, جو پوشیدہ. ہو سکتا ہے کہ آپ دو چار ایسے درختوں کے نام لیں جن کی جڑ ظاہر ہوتی, لیکن مثال ہمیشہ دی جاتی ہے عام قانون کے مطابق. تو اصول عقیدے کا نام اور فروع جو ہے وہ عمل کا نام. فروع دین کے اندر یہ بھی شامل ہے اور وہ بھی شامل ہے. جس طرح سے اگر کبھی روزے کا بیان ہوتا ہے اس تقریر تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ نماز کی اہمیت کم کی جا رہی ہے. اور جس طرح سے جب کبھی حج کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو شاید کسی کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا کہ یہ خمس و زکات کی اہمیت کم کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ایک بہترین عمل عزاداری, اور دوسرا بہترین عمل نماز, اور تیسرا بہترین عمل جو ہے دوسرے واجبات. تو لیکن اسلام کے اعتبار سے ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ لوگ نماز ترک کرتے ہیں وہ ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں. جہاں اسلام ہوگا وہاں نماز ہوگی, جس طرح جہاں اہل بیت کا نام ہوگا وہاں عزاداری ہوگی. تو جہاں دین ہے, جہاں اسلام ہے, وہاں نماز لازم. سارے مسئلے یہ سوچ کے بیان کیے جاتے ہیں کہ کیونکہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی واجب, اس لیے اس کی آگے سے بات کر. اور حقیقت یہی کہ جب بھی کوئی آدمی کہیں تقریر کرنے جاتا تو اس کے اپنے خیال میں جتنی باتیں لوگ جانتے ہیں اس کے بعد سے وہ تقریر شروع کرتا. ہو سکتا ہے کبھی اس کا کیلکولیشن غلط ہو جائے, وہ یہ سمجھتا ہو کہ آپ یہ بات جانتے ہیں سناتے وہ آگے بڑھ رہا ہے, پتا چلا آپ نہیں جانتے, وہ ایک الگ بات. لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اتنی باتیں تو ہر ایک جانتا ہوگا. تو اسلام کے حساب جس طریقے سے, ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے کسی عالم کا کہ ان کے پاس یہ کیس پہنچایا گیا. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب علماء کے ہاتھ میں اقتدار تھا, اقتدار تھا. تاریخ تشیع ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی شیعہ علماء کے ہاتھ میں ولایت فقیہ یا نظام حکومت نہ آیا. آئے تبھی تو امام خمینی نے ولایت فقیہ میں پریکٹیکل مثالیں بھی دی کہ فلاں مجتہد, فلاں مرجع, فلاں فقیہ, فلاں عالم. اور دور کیوں جائے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز یہ ہے کہ دین کا اور اسلام کا ہر کام عراق ایران میں ہوتا. اس میں ہمارا یہاں کا علاقہ, چھٹہ کا علاقہ قدیم ہندوستان کی تاریخ میں, وہ جو تین صدیاں قائد کر دی جاتی محمد بن قاسم سے لے کے اس کے بعد مغل بادشاہ, ایک زمانے میں بہت بڑا مرکز تشیع پر رہ چکا. اور پھر تشیع کو یہاں پر باقاعدہ بس جبر مٹایا گیا یہاں کا ماحول. اور اوت کے اندر, ہندوستان کے اندر لکھنؤ کے اطراف میں سلطنت اوت مرجے کے ہاتھ میں اختیار. اسی طرح جنوبی ہند کے اندر بیجاپور اور گولکنڈہ. تو ہمارے یہاں ہندوستان تک میں اور عراق اور ایران میں کئی ایسے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب علماء کے ہاتھ میں اقتدار تھا, اقتدار تھا. تاریخ تشیع ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی شیعہ علماء کے ہاتھ میں ولایت فقیہ یا نظام حکومت نہ آیا. آئے تبھی تو امام خمینی نے ولایت فقیہ میں پریکٹیکل مثالیں بھی دی کہ فلاں مجتہد, فلاں مرجع, فلاں فقیہ, فلاں عالم. اور دور کیوں جائے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز یہ ہے کہ دین کا اور اسلام کا ہر کام عراق ایران میں ہوتا. اس میں ہمارا یہاں کا علاقہ, چھٹہ کا علاقہ قدیم ہندوستان کی تاریخ میں, وہ جو تین صدیاں غائب کر دی جاتی محمد بن قاسم سے لے کے اس کے بعد مغل بادشاہ, ایک زمانے میں بہت بڑا مرکز تشیع کا رہ چکا. اور پھر تشیع کو یہاں پر باقاعدہ بس جبر مٹایا گیا یہاں کا ماحول. اور اوت کے اندر, ہندوستان کے اندر لکھنؤ کے اطراف میں سلطنت اوت مرجے کے ہاتھ میں اختیار. اسی طرح جنوبی ہند کے اندر بیجاپور اور گولکنڈہ. تو ہمارے یہاں ہندوستان تک میں اور عراق اور ایران میں کئی ایسے ادوار گزرے کہ مقامی طور پر مراجع کے ہاتھ میں نظام مملکت آیا. اب اس زمانے کے اندر کیونکہ حکومتوں کا سسٹم آج کی طرح نہیں, بڑی بڑی سلطنتیں اس انداز سے نہیں ہوتی, اور جو بہت بڑی سلطنتیں ہوتی تھی اس کے بیچ میں بھی خود مختار علاقے ہوتے, اس لیے اتنا مشہور نہیں ہو سکا. تو اب وہاں آپ کو ایسے واقعات ملے کہ چوری کا کیس ہے, چوری کا کیس ہے, اور یہ بات کہی کسی شخص نے کہ میرے یہاں چوری ہو. اب کیس میں غور ہو رہا, لیکن جب اس نے ایک بات ایسی کہی کہ مرضی کے حساب سے یہ غلط, اس نے کہا پھر تو یہ کیس مجھے غلط لگ رہا. خیر غلط نکلا نہیں. اس نے کہا یہ چوری ہوئی تھی جو وقت فجر سے پہلے کا ہے, 15 منٹ پہلے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی فجر سے آدھا گھنٹے پہلے چوری ہو. اس نے کہا وہ تو نماز شب کا وقت, اس وقت تو ہر شخص نماز شب پڑھ رہا ہوتا, کس کے پاس ٹائم اتنا تھا کہ وہ چوری کرنے آتا. یعنی ماحول ایسا کہ چور کے بارے میں بھی یہ تصور ہے کہ وہ چوری ضرور کرے. جیسے کسی پاکستانی فلم کا بہت ہی گھٹیا سا مکالمہ کہ وہ چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض. تو جب تصور یہ کہ بھائی یہ چوری تو ضرور کرے تب بھی کرے, نماز شب کیسے چھوڑ سکتا ہے اسلامی معاشرے میں رہتا. واقعاً اسلام ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے کہ چور ہو کہ شرابی ہو کہ زانی ہو کہ گناہ گار, نماز تو اسی طرح ضروری ہے جیسے آج کے دور میں کلمہ, کہ ہر شخص کلمہ جانتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار چھوڑا. میں 5 سال 10 سال بعد کی بات نہیں جانتا وہاں کیا ہوگا, ابھی کی بات کر رہا ہوں. اس ماحول کے اندر ساری حدیثیں بھی اس طرح بتائی گئی اور ساری کتابوں میں مسئلے بھی اس طرح لکھے گئے کہ بھائی قضا نماز تو کسی پہ ہوگی ہی. چنانچہ بات شروع ہوتی ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لو, 2 رکعت نماز احرام کی پڑھ لو, شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھ لو. یہ قضا 6 دن کی تو ہمارے ماحول سے بات آئی, کسی حدیث میں بھی یہ نہیں کہ شب قدر میں 6 دن کی قضا نماز پڑھنا اصل مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جو اس کے لوگوں نے بیل بوٹے بنا ہیں اور اس کے اندر پھر لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ بھائی شب قدر میں تو قضاء عمری ہوتی, اور قضاء عمری کا مقصد ہے کہ ساری زندگی کے قضاء نمازیں 6 دن میں معاف. ارے شب قدر میں قضاء ہی, شب قدر کے لیے قضاء نماز رکھی نہیں ہے اسلام. ایک ضعیف سے ضعیف حدیث میں دکھا دوں, وہ تو اس اصول سے علماء نے آ کے اس مسئلے کو جوڑ دیا کہ اصل حکم یہ ہے کہ شب قدر میں 50 نمازیں پڑھو 2 رکعت, وہ پھر اصول کا قضا ہو تو پہلے وہ بوجھ اتارو. تو اسلامی معاشرہ بغیر نماز کے ہو یہ ممکن نہیں, اور شاید اسلامی معاشرہ بغیر نماز کے مل بھی جائے, مگر مومنوں کا معاشرہ بغیر نماز کے ہو یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں, یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا, کلام امام دیکھیں تو اور کلام دشمن امام دیکھیں تو دونوں طرف آپ کو یہی بات نظر آئے. تصور میں اسلامی معاشرہ شاید کبھی اتنا خراب ہو جائے کہ وہاں لوگ نماز چھوڑنے لگے, لیکن مومنوں کا معاشرہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کبھی نماز چھوٹ. مولا کے نہج البلاغہ کے آج رات خطبات جمع کر لیجئے, کھولیے گا نہج البلاغہ, ٹک لگائیے گا کون سا خطبہ نمازی اور بے نمازی کے لیے, آپ کو اس میں ساری حدیثیں ملتی چلی جائیں گی. جب امام اپنے ماننے والے کی پہلی صفت یہ بتا دیں, مولا آپ کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال کب پوچھا گیا؟ یہ سوال اس وقت نہیں پوچھا گیا جب علی مظلومیت کا وہ زمانہ گزار رہے تھے, کہ اگر کسی راستے پہ دور سے علی نظر آتے تو علی کے بہت اچھے دوست راستہ بدل لیتے تھے کہ اگر چلتے رہے آمنا سامنا ہو گئے. خیر ہم تو سلام نہیں کریں گے, علی نے سلام کر لیا تو کہیں جواب سلام نہ دینا پڑے, اب فوراً رپورٹنگ ہو جائے گی حکومت تک کہ فلاں شخص نے علی کے سلام کا جواب دیا. ایک ایسا 25 سال میرے مولا نے مظلومیت کا زمانہ گزارا, 11 ہجری سے اپنی خلافت ظاہری اور مہینوں کے حساب سے یہ مہینہ, جو معتبر روایت ہے کہ شہزادی کی شہادت 3 جماعت الثانی کو, تو یہی تاریخیں چل رہی تھی جب مصائب اور مظالم میں علی گھرے. اس وقت کون آ کے علی سے پوچھے کہ آپ کا شیعہ کون ہے؟ ہی کتنے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. ہاں یہ حدیث اس وقت پوچھی گئی, یہ سوال اس وقت پوچھا گیا جب علی کو اقتدار ظاہری مل چکا, اور وہ ہے 36 ہجری سے 41 ہجری کا زمان. اب علی کے ہاتھ میں ظاہری طور پہ بھی تخت, علی کے ہاتھ میں ظاہری طور پر بھی اقتدار, علی کے ہاتھ میں ظاہری طور پر بھی خزانوں کی چابیاں, ورنہ حقیقت میں تو علی کب اس عہدے سے برطرف یا معزول کیے گئے تھے؟ ماذا اللہ, ہمیشہ سے وہ امام, ہمیشہ سے اس کائنات پہ حق تصرف رکھتے ظاہری اعتبار. اب کیا ہو جب کوئی پارٹی مظلوم سے مقتدر بنتی یعنی اقتدار میں آتی, بہت سارے اس کے ہمدرد پیدا ہو جاتے اور ہر آدمی سینہ پیٹ پیٹ کے اپنا ماضی کا ریکارڈ دکھاتا کہ ہم نے تمہاری خاطر اتنی زحمتیں برداشت کی, ہم نے تمہاری خاطر اتنے کوڑے کھائے, تمہاری خاطر ہماری اتنی ایف آئی آر کٹی. جو آج کی اصطلاحات ہیں, اصطلاحات اس وقت نہیں ہوئی, مزاج اس وقت بھی یہی. اب جسے دیکھیے ارے کہہ رہا میں تو علی کا شیعہ ہوں, اور ارے اس وقت تھا علی کا شیعہ جب کوئی علی کا نام نہیں لیتا. اگر یہ مثال آپ کی سمجھ میں اس حوالے سے آ جائے تو اور زیادہ بہتر, کہ جس وقت ایران کا انقلاب بقا نہیں ہوا لیکن اس کی تیاریاں ہو رہی, کتنے لوگ تھے پاکستان میں امام خمینی کا نام لینے والے، اور کتنے لوگ تھے انقلاب کی روح کو سمجھنے والے، اور کتنے سارے تھے شہنشاہ ایران کی فخر سے تصویریں لگانے والے، اور شہنشاہ ایران اگر کسی مصیبت میں آ جاتا اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرنے والے، وہ والی دعا نہیں جو سیاسی دعا ہو، نہیں واقعات محبت کے ساتھ کہ یہ ہمارا ایک مومن بھائی ہے اس کے لیے دعا کر. کب؟ جب وہ ہزاروں صاحبان ایمان کا قتل کر رہا تھا اور لاکھوں مومنات کی عزت و آبرو سے ایران میں کھیلا جا رہا تھا، یعنی وہ ظلم کر رہا تھا کہ سعودی عرب کا حکمران بھی سعودی عرب میں شیعہ پہ نہیں کر سکا، لیکن اس وقت اس کی حق میں دعا ہو رہی ہے. خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی کہ شاید کچھ سمجھ میں آ گئی. اور آج آپ دیکھیے کہ اس انقلاب کے حوالے سے کتنے لوگ ایسے جو باقی سب لوگوں کو ضد انقلاب ثابت کرنے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی کہ جن کی خدمات اس وقت کی، تو علی کے دور میں بھی یہ ہو. اب ہر ایک کہہ رہا ہم تو علی کے ہمیشہ سے شیعہ تھے، تو جو علی کے واقعان مخلص شیعہ یعنی سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کے حلقہ احباب میں شامل، یہ تو نہیں لیکن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے گئے، مولا کا بڑا مسئلہ ہو گیا. اپنے شہر میں پھر بھی ہم پہچان لیتے، لیکن اب جب کبھی اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتے جسے دیکھیے وہ آپ کو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا، تو کوئی علامت کوئی شناخت کوئی طریقہ پتا تو چلے کہ آخر آپ کا شیعہ ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ جس کے پاس میرا دعوی محبت پاؤ پھر اس میں دو چیزیں چیک کر لو، اگر یہ دو چیزیں نظر آ جائیں وہ میرا شیعہ. المحافظت علی اوقات الصلاۃ، پہلی بات تو یہ دیکھنا کہ وہ نماز کے وقت کا کتنا پابند، یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھتا نہیں، وہ والا نمازی نہیں کہ ظہرین اور مغربین کو ملا دے گا، قضا کرتے ہیں اکثر لوگ اور اس کے بعد اس کے ساتھ پڑھ لیں، یا یہ کہ فجر کی نماز قضا کر کے مغرب کے ساتھ، وہ نہیں. المحافظت علی الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز کا پابند، المحافظت علی اوقات الصلاۃ، اتنا دیکھو کہ وقت نماز میں کون آدمی ہے جو حفاظت کر رہا، نماز کو ضائع نہیں ہونے دے رہا، والمواساۃ، اور اپنے مومن بھائیوں کا حق کس طرح سے ادا کر رہا. اگر یہ نشانی پائی جائے دعوی محبت کے بعد، لوگ کہیں گے اتنا نمازی تو دشمنان اہل بیت بھی نہیں. پہلا تو یہ ہے کہ وہ دعوی محبت کرے، پھر چیک کرنا ہے اس کو. چیکنگ کی بات تو بعد میں ہوتی ہے نا، آپ کے پاس ایک مال کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر یہ اس کی ریکوائرمنٹ، لیکن اگر خود وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس میں کپڑا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ وہ نشانیاں لے کے کہ کپڑا اتنا چوڑا، اتنا اس کا عرض ہوگا، اتنا اس کا طول ہوگا، وہ تو نشانی بیکار ہو. تو وہ آدمی جو کہہ رہا ہے میں علی والا ہوں ہی نہیں، اس کی نماز چیک نہیں کرنا. جو کہہ رہا ہے میں علی کا شیعہ ہوں، خالی یہ بھی نہیں کہ میں علی کو بہت مانتا ہوں، ایک فرقہ ہے تبدیلیہ جو غیر شیعہ کہتے ہیں علی تمام اصحاب رسول میں افضل، مگر وہ غیر شیعہ، اس لیے کہ افضل کہنا الگ. یہ تو وہی بات جو آج کے واقعے میں شاید آپ آگے سنیں کہ افضل کا مقصد ہے دوسرے بھی اچھے ہیں یہ ان سے بہتر، نہیں وہ نہیں، علی کی محبت بھی نہیں. وہ کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی والا ہوں، میں علی کو امام برحق مانتا ہوں، پھر دیکھو کہ نماز کیسی اور اپنے مومن بھائیوں کا حق کیسے ادا کرتا. تو علی نے خود پہچان بتا دی جب پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی پہچان، دشمن علی سے پوچھ لی. ابن زیاد نے سخت ترین حکم جاری کر دیا اپنے غلاموں کے لیے کہ میں یہ نااہلیت اور میں یہ خراب کارکردگی برداشت نہیں کروں کہ ایک چھوٹا سا شہر اور مسلم تمہیں نہیں مل رہا. یہ وہ زمانہ ہے کہ مسلم اتنے حقیق کی گرفتاری کی، یزید نے کوفے کے پہلے گورنر کو برطرف کیا نعمان کو یہ کہہ کر کہ تم ڈھیلے ڈھالے ہو، تم سے نظام میں مملکت نہیں چل رہا، اور بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو دونوں صوبوں کی گورنری، چھ مہینے یہاں کے گورنر، چھ مہینے کے وہاں. اور جیسے ہی ابن زیاد کوفے میں آیا جو اس نے سختی کی وہ ہر ایک کو پتا، لیکن خاص جو اس کو تلاش تھی وہ مسلم ابن عقیل کی، اور مسلم ابن عقیل اس طریقے سے غائب ہو گئے کہ اس کا انٹیلیجنس کا سارا نظام فیل ہو گیا. کنویں تک مثلاً اس نے چھنوا دیے لیکن مسلم کا نام کہیں نہیں ملا. جتنے بھی شیعہ ہیں کوفے کے، یا وہ پکڑ لیے گئے، یا وہ کوفے سے باہر چلے گئے، یا وہ تقیے میں چلے گئے. پکڑ لیے گئے 4500 جن کو قید میں ڈالا گیا، باہر چلے گئے مثلا مختار، وہ باہر چلے گئے، انہیں خود مسلم نے باہر بھیجا، اور تقیے میں چلے گئے جیسے کربلا کے شہیدوں میں سے کچھ مسلم ابن اوسجا ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، سب تقیے میں چلے. اب مسلم ابن عقیل نہیں مل رہے، وہ کہاں؟ اتنا پتا ہے ابن زیاد، کوئی شیعہ میری پکڑ میں آ جائے تو پھر لائن سے لائن ملا کے تفتیش کر اندازہ میں پہنچ جاؤں گا کہ کہاں. لیکن مسلم تو چھوڑو, کوئی شیعہ بھی نہیں مل رہا. اپنے مشہور غلام مصرف, یہ ابن زیاد کا بہت ہی مشہور غلام, جیسے مولا کے نام کے ساتھ یہ قمبر کا نام ذہن میں خود بخود آ جاتا. اس نے کہا بس یہ آخری رات, اس سے زیادہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. کل صبح تک اگر مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈ کے نہیں آئے تو سمجھ لو کہ اب تمہیں سزا دی جائے. بہت پریشان کے سارا دن وہ گھوم, مسلم تو درکنار, ایک شیعہ اس کو نہیں مل رہا. محل واپس جانے کی ہمت نہیں, ابن زیاد انتظار کرے گا, میں کیا جواب دوں. رات بھی وہ گھوم رہے, آج کل کی رات تو ہے نہیں, پرانے زمانے کی رات ہے. چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد سناٹا چھانے لگ, اب ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے, ایک مسجد نظر آئی اسی میں جا کے لیٹ گئے. مصرف غلام ابن زیاد مسجد میں لیٹ گئے اور کہا صبح, اب سوچ رہا ہے کہ صبح کیا جواب, اب تلاش ختم ہو گئی آدھی رات کو. آج بھی مشکل ہے تو اس زمانے میں تو ناممکن, کیا جواب. اسی پریشانی کے عالم میں ہے, اسی فکر میں لگا ہے, یہاں تک کہ نماز فجر کی اذانیں ہونے لگی. اور جیسے ہی اذانیں ہوں, اس نے مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے آدمی پہ ہاتھ ڈالا اور گرفتار کر کے لے چلا. مسجد میں نمازی آ رہے ہیں, لوگوں نے کہا رہے یہ اتنا مرد ضعیف جو ساری رات عبادت کر رہا. کہا یہ علی کا شیعہ, تم نہ بولنا ورنہ حاکم کا عتاب تمہارے لیے. سب چپ. لے کے آئے اور یعنی تاریخ کا جملہ ہے کہ ابن زیاد کے سامنے کوئی پٹخا, کیا ہے حاکم, میں مسلم ابن عقیل کو تو نہیں دریافت کر سکا, ایک شیعہ مجھے مل گیا اور یہ مسلم ابن افسجاد. پھر ان کا پورا واقعہ کیسے وہاں سے گئے, کیا ہوا. تاریخ تبری میں بھی یہ واقعہ موجود. ابن زیاد مسلم کا ایک کلو تو ملا, ایک اشارہ تو ملا, اس پر خوش ہونے سے زیادہ اس پر حیرت ظاہر کی کہ تجھے ایک شیعہ مل کیسے گئے, کیسے مل گیا آج کے دور میں. کہا میں تو اپنے مسئلے میں لگا, مسجد کھلی تھی, پرانا زمانہ ہے, مسافر بھی آتے ہیں, محلے والے بھی آتے ہیں, مسجد کھلی تھی, لوگ آ رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, کچھ سو رہے ہیں, کچھ جاگ رہے ہیں, ایسا ہجوم نہیں کہ جیسا مثلاً ہمارے یہاں شب قدر میں. تو میں کونے میں تھا, میں نے دیکھا اس پوری مسجد ساری رات اس شخص سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی اور نماز نہیں پڑھی. اس کی نمازیں پڑھ کر مجھے شیعوں کی نماز یاد آ گئی کہ ایسی نماز تو شیعہ پڑھا کرتے, اور میں اسی لیے اس کو پکڑ کے لیا. اور یہ مسلم ابن افسجا نہیں, اتنے پکے شیعہ کے بعد میں کربلا جا کے شہید ہوئے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, بے ابی و امی زیارت شہداء کربلا ان کے لیے. لیکن کیسے پکڑا ابن زیاد کے غلام نے, کہا یہ تو ایسی نماز پڑھے جیسے. اب کرائسس کا زمانہ, جب شیعہ کو چن چن کی شہید کرایا جا رہا, لیکن دشمن علی گواہی دے رہا کہ نماز میں کوئی علی, نماز میں کوئی شیعوں جیسا نہیں ہو سکتا. علی سے پوچھا آپ کے شیعہ کو کیسے پہچان, کہا اتنا دیکھ لو وہ نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں, اور پڑھتا ہے تو وقت میں پڑھتا ہے کہ قضا کر کے ایک ساتھ ڈھیر ہونے نکلتا ہے گناہوں کا. اور دوسری طرف دشمنی نے علی نے کہا, اور ایسا دشمن ابن زیاد کا بولا کہ ایسی نماز تو سوائے علی والوں کی اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. یہ ماحول کہ اسلامی معاشرے میں نماز قضا پھر بھی ممکن, لیکن اہل ایمان اور اہل بیت کے ماننے والوں کے معاشرے میں ان کی نماز ہی ایسی ہوتی تھی کہ دنیا رش کر اٹھتی. ایسی نماز تو سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں پڑھ سکتا, اہل بیت کے ماننے والوں کے سوا. کیوں نہ, اس لیے کہ تشیع اس وقت جس امام کی برکت سے بچی, اس امام کا لقب ہی زین العابدین, سید الساجدین. وہ زینت قرار پایا عبادت کرنے والوں, وہ سردار قرار پایا سجدہ کرنے والوں. عبادتیں دیکھنا, جس عوام کو یا جس گروہ ایسے قائد ملے ان کی عبادت ایسی ہی ہو. میں نے جملہ کہا کہ تشیع بچی جس امام کی وجہ سے. حقیقت تو یہ ہے کہ کربلا نے بچایا شیعت, لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ کربلا کو بچایا زینب السجاد کے کوفہ و شام کے جہاد میں. وہ سجاد جس کے جہاد نے کربلا کو بچایا اور کربلا نے اسلام کو بچایا, وہ سجاد, وہ امام, وہ معصوم, اس کا لقب ہی وہ نہیں ہے جو زینب کا. جناب زینب کے بہت سارے القاب, مگر ان میں ایک لقب ہے ام المصائب, لیکن سید سجاد کا لقب سید المصائب نہیں ہے, سید الساجدین. سجاد کا لقب زین العابدین, جو مشہور لقب ہے ان دونوں کا تعلق عبادت سے, اور اس عبادت سے کہ جس کے ہر مومن پھڑکتا اور بھاگتا. زین العابدین کا عابدین کی سینت کہ خیال آ سکتا ہے کہ مومن خود ہی کوئی عبادت بنائے گا, کہے گا یہی وہ کرتے تھے, کہا سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار. اتنی عبادت کہ جب قریب سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے اس امام کے بارے میں بتاؤ تو کہ یہ زندگی کیسے گزارتے, تو قریب کا جواب جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ بس اتنا سن لو کہ 30 سال امام کے گھر میں رہی ہوں اور بعد واقعہ کربلا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر قبل واقعہ کربلا ہوگا تو لوگ کہتے کہ اس وقت تو سید سجاد کو اور کوئی کام ہی نہیں, امامت کے فرائض یا دادا نے انجام دی یا چچا نے انجام دی یا باپ نے انجام دی, کیونکہ سید سجاد اپنی امامت سے پہلے تینوں اماموں کی امامت کو دیکھ چکے. جب سید سجاد پیدا ہوئے, دو روایتیں ہیں نا, ایک روایت یہ ہے کہ 36 ہجری تھی اور ایک روایت یہ ہے کہ 38 ہجری تھی. 36 ہو کے 38 مولا کی امامت کا زمانہ چل رہا. اگر میرے مولا سید سجاد ولادت کے سال میں بھی اختلاف اور ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف, ایک تاریخ ہے 15 جمادی الاولی جس کے حساب سے آج ہم یہ جشن ولادت منا رہے ہیں, آج 15 تاریخ ختم ہوئی ابھی ابھی. ایک روایت ہے 5 شعبان اور اس تاریخ کو بھی چونکہ ایران میں خاصا معتبر سمجھ کے منایا جاتا تو اب ہمارے یہاں بھی کافی رائج, اور اسی طرح سن میں بھی اختلاف 36 ہجری ہے کہ 38 ہجری, اور اسی طرح ایک تیسرا اختلاف بھی ہے لیکن وہ اختلاف کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں, اور وہ یہ کہ ساری روایتوں سید سجاد کا نام ہے علی الاوسط, بیچ والے علی. تو یہ بیچ والے علی کیسے, چنانچہ بعض علماء کا یہ نظریہ کہ بیچ والے علی سے مقصد یہ کہ حسین کی اولاد میں 3 علی, جو سب سے بڑے تھے وہ علی اکبر, جو سب سے چھوٹے تھے وہ علی اصغر, اور کیونکہ یہ بیچ میں تھے اس لیے علی اوسط. لیکن اب اس اختلاف کا مطلب یہ ہوا کہ گویا آپ جناب علی اکبر کی ولادت اور ان کی عمر میں بھی اختلاف, لیکن یہ نہیں, صحیح قول ہے وہ یہی کہ اس لیے علی اوسط کہلا کہ سلسلہ امامت میں ایک علی شروع میں پہلا امام, ایک علی آخر میں 10واں امام, اور 2 علی بیچ میں ہیں, اور عربی میں بیچ میں 2 چیزیں ہوں کہ تینوں سب اوسط کہلاتی ہیں. علی الاوسط وہ نام یا ان کے دادا کا یا 10ویں امام کا اور یا ان کا, لیکن اختلاف آ گئے تاریخ ولادت میں, سن ولادت میں, اور اپنے باپ کی اولادوں کی ترتیب کے اندر. لیکن وہ سارے اختلافات اپنی جگہ, اتنا ثابت ہو گیا ان اختلافات سے بھی کہ میرا 4th امام اپنے دادا کی زندگی میں اس دنیا میں آیا, چنانچہ ابتدائی زمانہ اپنے دادا کی امامت کا دے, اس کے بعد اپنے چچا کی, جو چچا بھی ہیں, چچا کی امامت کا زمانہ دیکھا, اور اس کے بعد جو چچا بھی ہیں اور خسر بھی ہیں, اس لیے کہ حسن مشتبہی کی بیٹی سے بعد میں 4th امام کی شادی ہوتی, اور پھر اپنے بابا کی. تو کربلا سے پہلے اگر یہ روایت ہم پڑھیں تو لوگ کہہ دیں کہ اس زمانے میں 4th امام بالکل فارغ تھے, کار امامت ان کے سپرد تھا نہیں, ایسے ایسے امام, اتنے عظیم امام, علی اور حسن اور حسین سے بڑا امام کون ہو. لیکن یہ واقعہ ہے کربلا کے بعد کی روایت. کون سی روایت؟ کنیز کہتی ہے میں 30 سال رہی, اس دوران تمام یہ جو تمام عرصہ ایک دن مجھے یاد نہیں کہ دوپہر کا کھانا میں نے پکایا یا رات کو بستر بچھایا. کس لیے؟ سوال ہوا کہ آخر اس کا امام کی زندگی سے کیا تعلق؟ کہا اس لیے کہ ایک دن مجھے یاد نہیں کہ جب روزہ رکھنا جائز ہو اور میرا امام بغیر روزے کے ہو. اب عید کے دن اور بقرعید کے دن کی بات تو چھوڑ, اور ایک رات مجھے یاد نہیں کہ امام بستر پہ جائے. اول شب سے آخر شب تک نماز, اول دن سے آخر دن تک روزہ, 30 سال کربلا کے بعد. جیسا میں نے کہا کربلا سے پہلے ہوتا تو آپ حضرات کہہ سکتے کہ چونکہ اس وقت کوئی کار امامت کی ذمہ داری ہی نہیں. کربلا کے بعد جب بیک وقت دو چیزیں, ایک طرف امامت کا وہ کام جو ہر امام کو انجام دینا, دوسری جانب کربلا کا وہ غم اور وہ عزاداری. اتنے معصوم آج حدیث آ گئی کہ دنیا میں آج تک میرے دادا 4th امام سے زیادہ کوئی رونے والا نہ گزرا بجز ہماری دادی فاطمہ, اس کے بعد بھی عبادت کی یہ حالت. یعنی دو ذمہ داریوں کے ساتھ عبادت خالی وقت کا نام نہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ کبھی جائیں گے عمرے پر یا زیارت پر وہاں وقت خالی ہوگا نمازیں پڑھ لیں؟ نہیں, کار امامت انجام دیتے ہوئے اور اس عزاداری کے دوران, اور نماز بھی کیسے, ہماری آپ کی طرح نہیں کہ مصلی کو چھو کے آگے اور دو رکعت نماز ہوگی. باقاعدہ حدیث ہے ہمارے پانچویں امام کی, اس سے معتبر کون سا راوی آپ کو چاہیے کہ ہمارے گھر کے صحن, ہمارے گھر کے عقب جو باغ تھا اور اس میں کھجور کے 500 درخت, ہر درخت کے نیچے ہر رات میرا بابا دو رکعت نماز پڑھتا تھا, اور ہم لوگ حساب لگاتے تھے کہ رات کیسے ختم ہو رہی جب 500 تکبیرۃ الاحرام سن لیتے تھے ہر نماز کے لیے جو اللہ اکبر ہوتا. اب یہاں پہ وہ بحث الگ ہوگی کہ ایک سال میں یقیناً کچھ دن ایسے آتے جب دن بہت چھوٹا ہو جاتا, لیکن یہ بات ہو رہی ہے مجموعی اعتبار سے. مجموعی اعتبار سے مدینہ کا علاقہ ایسی جگہ کہ جہاں رات 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, 16 گھنٹے, اور جو 8-9 گھنٹے کی راتیں وہ بہت مختصر دنوں کے لیے ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ بحث کی آپ یہاں پر بھی جا کر فلسفے اور منطق کا آرا لگا کر اس کے بعد ان ساری حدیثوں کو اس سے کاٹیں, وہ ایک الگ مسئلہ. پانچویں امام کی یہ گواہی, اور اکثر میں کہتا ہوں کہ 500 نمازیں محاورتن نہیں حقیقتن, جو 500 تکبیرۃ الاحرام میرا پانچواں امام اپنے کان سے سنتا. اور پھر ایک آخری بات, اور ہر نماز ایسی کہ اگر دوران نماز گھر میں آگ لگ جائے تو پتہ نہ چلے گھر میں آگ لگی, اور بعد گھر والے یہ سوچ کے مصلی کے قریب جمع ہو, ان کی نماز ختم ہوگی تو ہم پوچھیں گے کہ اتنی بڑی آگ لگ گئی اور آپ کو پتہ نہیں. گھر والے تو بعد میں پوچھتے, چوتھا امام پہلے پوچھ رہا کہ گھر جلا تو کیسے جلا, اور حیرت ہوگی. ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی نماز نہیں توڑنا چاہتے, سوال سے پتا چلا کہ اس وقت اس دنیا ہی میں نہیں تھے. حیران ہو کے کہا کیوں نہ ہو, آخر پوتا تو اسی دادا کا ہے کہ جس کے پاؤں سے حالت نماز میں تیر پھینکے تو اس کو پتا نہیں چلتا. تو آخر میں کہا کیا کہ آخرت کی آگ نے ڈر نے اس دنیا کی آگ کا خوف میرے دل سے نکال دیا, اور ایسی نماز, یہ تو گھر جلا, گھر جلنے کا مقصد اپنی جان کو خطرہ ہو, اس کے آگے کی منزل, اور ایسی نماز کہ باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کھیلتے کھیلتے بیٹا کنویں میں گر گیا. ماں, اس بیٹے کی ماں یعنی چوتھے امام کی زوجہ حسن مشتبہ کی بیٹی اور صاحب معرفت بیٹی, لیکن ماں ماں, اور چونکہ یہ وہ امتحان تو اللہ نے اس وقت طلب نہیں کیا کہ رباب کی طرح سے اصغر پہ صبر کر اور لیلا کی طرح سے اکبر پہ صبر کر اور پروا کی طرح سے قاسم کی شہادت پہ شکر کر, کیونکہ یہ وقت امتحان میری ماں نے فریاد کی, ماں نے فریاد کی, نماز ختم ہو گئی. دیکھیے اپنی جان خطرے میں تھی, آج باپ سے پوچھئے کہ اپنی جان سے زیادہ پھر اولاد کی جان قیمتی ہوتی, کیونکہ اس قسم کے درس میں عموماً وہ لوگ آتے ہیں جو خود ابھی کسی کی اولاد اور ان کی اپنی اولادیں نہیں, اس لیے بہت سی چیزوں کا ان کو اندازہ نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سوچنے اور سمجھنے سے پتہ نہیں چلے گا, جو اس مرحلے سے گزرے گا اسی کو معلوم ہو. ہمارے بچے کیا حیثیت رکھتے ہیں جب حسین اکبر سے کہہ دیں کہ اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں, اس لیے تجھے پتہ ہی نہیں کہ اس وقت باپ کے دل کی کیا حالت, وہ ایک فطری چیز. تو اب اپنی جان سے بڑا امتحان بیٹا کنویں میں گر پڑا مگر نماز میں کوئی خلل نہیں آیا, اور بعد نماز جب بیوی کو فریاد کرتے دیکھا جن کا نام بھی فاطمہ, خاندان اہل بیت میں یہ نام اتنا مرغوب اتنا پسندیدہ ہے فاطمہ کہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں فواطم. فواطم کون سی کتاب ہے؟ اس نام سے کتابیں لکھی گئیں, فواطم فاطمہ کی جمع, خاندان اہل بیت کی وہ خواتین جن کے نام فاطمہ اتنی ساری ہیں کہ ان کی پوری اس ناموں کی کتاب لکھنا پڑی. اور اس کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ بھی ہوا کہ بہت سے حالات جو ہیں وہ گڈمٹ ہو گئے, کیونکہ سب کا نام فاطمہ, ادھر کے حالات کبھی ادھر چلے گئے, حالات تو حالات کبھی قبرے تک گڈمٹ ہو گئی. مدینے جانے والوں سے پوچھئے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا کہ وہ قبر جو جنت البقیع میں, اس پر بحث ہوتی ہے کہ یہ قبر ہے تو فاطمہ مگر کون سی فاطمہ, رسول کی بیٹی فاطمہ یا مولا کی والدہ فاطمہ, وہ قبر تک جنت البقیع کی سب سے اہم قبر. تو اب یہ جس میں علماء کا بھی قصور نہیں, ساری چیزیں معصومین کے زمانے سے مبہم چلی آ رہی ہیں. تو فاطمہ نام آپ کو اس خاندان اہل بیت میں کثرت کے ساتھ نظر آئے گا, بلکہ ایک حدیث بھی ہے کہ معصوم نے کہا اس سے بہتر اگر اس کوئی نام کائنات میں ہوتا تو رسول اپنی بیٹی کا نام پھر وہ رکھتے فاطمہ نہ رکھتے. سب سے افضل بیٹی ہے رسول تو اس کا نام بھی سب سے افضل. اس لیے کہ مجھے تو روزانہ ایسے تماشے ملتے ہیں, بیٹی ہوئی کہا مولانا نام بتائی فاطمہ رکھ لیجیے, کہیں تو بہت پرانا نام ہے کوئی نیا نام بتائی, وہ بھی بہت جس نے احترام کے ساتھ کہا تو پرانا ہی کہا, اور ورنہ تو دقیانوسی, اور ایسا نام کہ جس میں بڑھاپا جھلک رہا ہو, معاذ اللہ کیا کیا باتیں سننے میں آتی ہیں. خیر پتہ نظر اس مسئلے, ان کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ بنت حسن مصطفیٰ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسن کی دوسری بیٹی کا نام بھی فاطمہ اور تیسری بیٹی کا نام بھی فاطمہ. خیر جملہ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت نماز ختم ہوئی اور اپنی بیوی کو فریاد کرتے پائے تو ایک مرتبہ سوال کیا, کیا ہو گیا؟ امام حسن کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ فرزند رسول میرا لاز میرا لخت جگر کنویں میں گر گیا. ایک مرتبہ اشارت, کنویں کا پانی خود بلند ہوا, سب سے زمین پہ آئے, ہاتھ بڑھا کے یہ بیٹا اٹھایا, اپنی بیوی کو دیا, اس کے بعد ایک جملہ کا. یہ جملہ آج کل کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ یاد رکھو. دیکھیں ہماری گزشتہ تقریر کا پہلا واقعہ بھی یہی, رسول کا رو رو کے کہنا خداوندہ اپنی نظر توجہ مجھ سے نہ ہٹا, اور آج اس محفل میلاد کا آخری واقعہ بھی یہی. ابھی باتیں مجھے بہت کرنا تھا لیکن چونکہ وقت بہت ہو گیا اور حالات تو ہر وقت بگڑتے رہتے تو کچھ باتیں آئندہ بھی آئیں. جماعت الاولیٰ کا مہینہ اگر چوتھے امام کا مہینہ بھی بن جائے درس کے حوالے سے تو کوئی حرج نہیں. خیر ایک جملہ کا کہ اگر میں خدا سے ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹا لیتا تو خدا بھی مجھ سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتا. میں نے چونکہ خدا کی طرف توجہ رکھی, میں نے چونکہ خدا کا کام انجام دیا تو میرے کام کو خدا نے سنبھال لیا. دیکھیے آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہمارے کام ہمارے سنبھالے نہیں سمجھتے. ہر شخص کسی پریشانی میں ضرور مبتلا, وہ لوگ بھی جن کے چہروں پہ ہمیں مسکراہٹ نظر آتی, وہ لوگ بھی جو ہر وقت ہنستے رہتے ہیں لیکن اگر ذرا معلوم کر تو دل ان کے بھی رو رہے. آج کا زمانہ مصائب کا زمانہ, آج کا زمانہ مشکلات کا زمانہ, آج کا زمانہ افسردگی کا زمانہ, آج کا زمانہ اس ڈپریشن کا زمانہ. تو اب اس ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ کیا؟ یعنی لوگ اتنے زیادہ ان مصائب دنیا میں گر گئے کہ جس کے نتیجے میں دین سے ان کی توجہ بھی ہٹ رہی جو نہیں ہٹانا چاہتے, لیکن گرے ہوئے ایسے پرابلم. آج مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ اصول رزق حلال اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ نمازیں بھی چھوڑنا پڑ رہی, درس و تدریس بھی ترک کرنا پڑ رہا, بچوں کو کسی مدرسے میں پہنچانے کا وقت بھی نہیں مل رہا. یعنی دنیا بھی جا رہی ہے اور دین. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا علاج کیا؟ یہ تو مسئلہ اسی طرح بڑھتا چلا جائے. ابھی پھر بھی اگر چار گھنٹے گھر میں ملتے ہیں تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ملے, مغرب کی سب زندگی بن جائے کہ باپ بھی جائے ماں بھی جائے بیٹا بھی جائے چاہے اسکول میں پڑھ رہا اور بیٹی بھی جائے کام کے اوپر. اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں کو معلوم اس لیے کہ وہاں آسانی ہوتی, مجلس پڑھنے جاتے ہیں گھر کی چابی ہمارے پاس, صبح سارا گھر اونچ ہوا ہوتا, اور جس وقت شام کو وہ لوگ آتے ہیں ہم مجلس پڑھنے گئے ہوتے, اور رات کو ہم آتے ہیں تو وہ لوگ سو رہے ہوتے, اور صبح وہ نکلتے ہیں تو ہم سو رہے ہوتے. عام طور پہ وہاں کا یہ ماحول بن گیا سوائے کراچی کے کچھ نوجوانوں, اس لیے کہ وہاں پہ حکومت کچھ الاؤنس بھی دیتی ہے, گھر میں بیکار بیٹھیے تو آپ کا گھر کے اندر پیسہ پہنچ جائے گا. لیکن ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ پیسہ ہوگا. تو کچھ لوگ وہاں کوئی کام نہیں کرتے سوائے اسی کام کے کہ تعداد بڑھاتے رہتے تاکہ پیسے زیادہ, ان کی بات چھوڑ دیجیے. لیکن اصل مطلب کہنے کے لیے اتنا زندگی مشکل ہوتی جا رہی, کوئی اس کا حل ہے؟ کوئی اس کا اختتام ہے؟ ہم نے حرام کر کے بھی دیکھ لیا, یہ ان لوگوں کے جملے, پھر بھی وہ بات نہیں بنی. جو آدمی سوچتا ہے نا کہ لوٹو کھسوٹو چوری کرو حق مارو ڈاکہ ڈالو پھر شاید ٹھیک ہو جائے, وہ سب بھی کر کے دیکھ لے اور زندگی مشکل ہوتی جا رہی. لیکن اگر اس علاج پر آپ کا دل مطمئن, جو اس ایک جملے میں میرے مولا نے فرما دیا کہ چونکہ جو خدا کی کے امور تھے میں اس کی طرف متوجہ ہوں, جو خدا نے مجھے کرنے کو کام دیا تھا میں وہ کر رہا, جو میرے کام تھے وہ خدا انجام دے رہا, تمام مسائل کا حل گئی, تمام پریشانیوں کا حل گئی. اگر کبھی خدا ہماری سائٹ پر آ گیا کہ ہم تمہارے کام کریں گے چلے جاؤ. دیکھیے بڑے بڑے جتنے عہدیدار ہوتے ہیں نا ان کو یہی پیشکش کی جاتی ہے. گریڈ 22 کا جو ملازم ہو اسے کہا جائے گا تمہارے گھر کے سارے کام حکومت کرے گی, چنانچہ تمہیں مکان ملے گا, ٹیلی فون ملے گا, گاڑی ملے گی, چپراسی ملے گا, گھر کے لیے نوکر الگ ملے گا, دفتر کے لیے نوکر الگ ملے گا, ہل کے تمہیں پانی بھی نہیں پینا, لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ساری صلاحیتیں پھر حکومت کے کام میں استعمال کر. اس کے لیے اپنے آپ کو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی سمجھو, گھر کے کام میں تمہیں کبھی بھی ٹائم نہیں دینا پڑے گا. اصول یہی ہے, پاکستان میں اس پہ عمل نہ ہو دوسری بات,
یہ وہی خدا یوسف ہے. یہ جو ہم نے کہا خدا کہہ رہا ہے تم آ کر جو ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے وہ انجام دو, تو تمہارے گھر کے جو کام ہے اس کو میں انجام دوں گا. اسی لیے گھر سے نکلتے وقت سفر کی دعا کبھی یہ جملہ, اے اللہ میں اپنی میں تیری حفاظت میں سب کو دے کے جا رہا ہوں اور تو خیر الحافظین سب سے بہتر حفاظت کرنے والا. کاش یہ جملہ خالی سفر تک نہ ہو جہاں ہماری مجبوری وہاں تو ہم اللہ کے علاوہ دیں کس کو مجبور. کاش یہ جملہ عام زندگی میں بھی. نماز اس لیے قضا نہیں ہوگی کہ کسی دنیاوی کام نے رکاوٹ ڈال دی, روزہ اس لیے قضا نہیں ہوگا کہ دنیاوی کام کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی, خمس اس لیے نہیں روکا جائے گا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مکان کی تعمیر میں پیسہ کم نہ ہو جائے, ہماری بیٹی کی شادی میں پیسہ کم نہ ہو جائے. جہیز کے سامان پہ خمس معاف ہے, رقم پہ خمس معاف نہیں. بس ایک مرتبہ آپ جو اللہ نے آپ کو ڈیوٹی دی ہے وہ انجام دیں, تو جو آپ کے کام ہے اس کے لیے خود بخود وہ راستہ بناتا چلا جائے گا. یہ چوتھے امام کا اپنا جملہ ہے اور نماز کے حوالے سے. تو بس ولادت امام کا جشن آپ نے کل منایا, آج ولادت امام کے حوالے سے کچھ فکر انگیز پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا, پھر بھی کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ اگر زندگی ملی تو آئندہ اتوار کے درس میں یہ موضوع ابھی تھوڑا آگے بڑھے گا. پروردگار ایسے موقع پر کہ جب تیرے حبیب کے گھر میں جشن ہو رہا جس سے تو محبت کرتا, اس وقت تو رسول کے گھر میں جشن, رسول کو سب سے زیادہ دنیا میں کون پیارا ہے؟ حسین. اور آج حسین باپ بنے, آج حسین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, رسول اس خوشی پہ کتنا خوش ہوں. جیسے آدمی اپنی بیٹی سے محبت کرتا اور نواسا ہو جائے تو بیٹی سے زیادہ نواسے سے محبت ہو جائے, بیٹی کی وجہ سے لیکن محبت بڑھ جاتی. آج اللہ کا رسول خوش کیونکہ اس کے حسین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. آج میرا مولا علی خوش اس لیے کہ وہی بات اس کے حسین کو اولاد ملی. آج فاطمہ کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہو, آج میرا حسین صاحب اولاد بنا. اور آج حسن اور حسین دونوں کی خوشی, چوتھے امام سے دونوں کا رشتہ, ایک کے بیٹے ہیں تو ایک کے داماد, تو پنجتن مکمل طور پہ مل کے آج خوشی منا رہے ہیں. اور جب یہ خوش ہے تو ان کی خوشی پہ وہ خوش ہے. خاص سیدہ کے لیے تو حدیث آگے کہ خدا فاطمہ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضبناک ہونے میں غضبناک ہوتا ہے. آج تو ایک نہیں پانچ کے پانچ سنت خوشی کے عالم میں. اے خدا ایسے خوشی کے موقع پر صاحبان ایمان کے ان ہاتھوں کو خالی نہ پلتا, ہر ایک کی جو حاجت جو مراد جو تمنا ہے اسے بے حق سید سجاد تیری اس حجت کا واسطہ, کربلا کے جہاد کو بچانے والے تیرے اس نمائندے کا واسطہ, مومن اور مومنات خصوصاً جو یہاں موجود ہیں ان کی ساری دعائیں قبول فرما. اس خوشی کو ہمارے مرحوم تک پہنچانے کے لیے اعلی علیین میں انہیں بھی جوار معصومین سے ملاق فرما. پروردگارہ میرے معصوم امام میرے مظلوم امام کے فاقوں کا واسطہ جو کربلا سے شام تک جاری رہے, صاحبان ایمان کے حصول رزق کے ذرائع کو خصوصاً دشمنان اہل بیت کے ہر شر سے محفوظ فرما, تمام مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور مصیبت سے بے حق سید سجاد محفوظ فرما, بیماری سجاد کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, خصوصاً ہمارے اس درس میں باقاعدگی سے شریک ہونے والے ہمارے بزرگ جناب کرار حسین صاحب جن کی اہلیہ تاج النساء بیگم 56 دن سے میڈی شیلڈ اسپتال میں صاحب فراش ہیں, کئی دن تو قومے میں بھی گزرے ہیں, اب مومنین کی دعاؤں سے کچھ بہتری ہوئی ہے, چنانچہ خصوصیت کے ساتھ انہوں نے آپ سے التماس کی کہ بیمار کربلا کا واسطہ کرار صاحب کی اہلیہ کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرماؤں. ایک برادر ایمانی نے اپنے کاروبار کے لیے, ایک مومن نے اپنی ہڈیوں کے درد کی شکایت کے لیے, اور اسی طرح کچھ اور متفرق حاجتیں ہیں, خصوصی دعا کے لیے کہا ہے پروردگارہ ان کی خصوصی دعاؤں کو بھی جلد از جلد قبول فرما, اور ان تمام مصائب اور مظالم کا انتقام لے لیں, خصوصاً سید سجاد کے ان مظالم کا انتقام لینے کے لیے جنہوں نے ساری زندگی میرے اس امام کو رلایا اشام اشام اشام, انہی کے بیٹے اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. چونکہ آج ولادت کا دن گزرے اتنا کم وقت ہوا اس لیے میں نے دو چار جملے تو دوران مجلس ایسے پڑھ دیے کہ تصور کافی, لیکن ویسے ہمارا یہ اجتماع ایک اعتبار سے خوشی کا اجتماع ہے, اس لیے اسی بات پہ ختم. صرف ایک التماع سورہ فاتحہ کی ہوگی. مرحوم آیت اللہ خوئی مرحوم امام خمینی شہید قائد عارف حسین الحسینی شہید ڈاکٹر عباس حیدر، مرحوم محمد احمد، مرحوم سید وزارت حسین ابن سید حیدر حسن، مرحوم محب علی ابن ابراہیم، مرحومہ اعجاز فاطمہ بنت جواد حسین، مرحوم مجیب احمد جعفری ابن نصیب احمد جعفری، مرحومہ ممتاز فاطمہ بنت قاسم رضا، مرحوم محمد یونس زیدی ابن سید شمیم الحسن زیدی، مرحومہ آل خاتون بنت آل محمد، مرحوم ڈاکٹر پرورش حسین زیدی ابن آل احمد زیدی، مرحوم شوکت حسین ابن سید محمد، اور پاکستان کے حالیہ واقعات میں جتنے صاحبان ایمان شہید ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک گزارش ضروری ہے، ایک برادر ایمانی کا پچھلی دفعہ بھی پرچہ آیا تھا اور آئندہ بھی آنے کا امکان ہے. بے شک سال میں یہ درس جو میرے ہیں کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے درس خصوصاً اتنی رات کو بہت زحمت کا سبب بن رہے ہیں. وہ جہاں سے آتے ہیں وہ بس رات کے 8:45 بند ہو جاتی، دو دفعہ بیچارے کو یہاں سے کئی میل یا پیدل جانا پڑا یا دھکے کھاتے ہوئے لوگوں کی خوشامد کرتے ہوئے. دونوں نے التماس کی ہے کہ اسلام میں جب ہر چیز کے اندر ایک ڈسپلن، ایک سسٹم، تو درس کے اندر بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے. بات معقول بھی ہے، صحیح بھی. اسی لیے اس کا وقت بھی سوا آج کیا گیا. آج اگر شب ولادت نہ ہوتی تو میں 9:15 پر چاہے کسی بھی منزل پہ ہوتا بات تو چھوڑ دیتا، لیکن جو کہ ایک مخصوص شب، بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ سال میں ایک رات امام معصوم کی ولادت کے حوالے سے اس میں بھی ہم ان کا ذکر نہ کریں. لیکن آئندہ، کیونکہ آج اور اس کا امکان ہے، آج تو بہت ہی دیر ہو گئی درس کا وقت ہٹانے کے بعد، اور امکان ہے، اس لیے میں آئندہ کے لیے پورا پورا اپنی طرف سے وعدہ کرتا ہوں. بعض اوقات ممبر بھی آدمی کو ذرا غافل کر دیتا. جیسے کل رات کا درس گلشن عباس میں، وہاں پوچھی کہ ایک گھنٹے سے بھی کم بہت مشکل سے ہوا، کیونکہ وہ ولادت و شہادت کی محفلیں اور مجلسیں 9-10 تقریریں ہو گئی تھی دو دن کے اندر، تو وہاں تو 45 منٹ میں غالباً مجھ کو چھوڑ دینا پڑا ممبر. اس وقت درد سر بھی ہو رہا تھا اور آج بھی یہ حالت تھی کہ میں سوچ رہا تھا آدھا گھنٹہ کافی. اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا درد سر غائب نہیں ہوتا، جگہ بدلتا ہے، پہلے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، تقریر کے آخر میں ہمارے سر میں آ جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح. لیکن انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس طرح سے انہوں نے لکھا کہ مجھے آخر میں گدھے گاڑی پہ بیٹھ کے جانا پڑے، کم از کم یہ نوبت کسی کو نہ آنے پائے. انشاءاللہ 9:15 حد سے حد 9:20 پہ ہمارا درس ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے سوچا یہی کہ تقریر بھی اگر چل رہی ہے اور ٹائم پورا ہو گیا تو تقریر کو وہاں چھوڑ دیا جائے، سوائے اس کے کہ کوئی شب شہادت ہو یا آج کی طرح کی شب ولادت. یہ میں نے پہلے سے ایک احتیاط کر لی. بڑا لمبا پرچہ آیا تھا، انہوں نے اپنے سارے مسائل جو دو راتوں ان کو پیش آئے وہ لکھے تھے. انشاءاللہ آئندہ نہ ان کو زحمت ہوگی نہ آپ کو. 8:15 سے 9:20 یہی ذہن میں رکھیے گا. البتہ دعا کا اور ایصال ثواب کے فاتحہ کا اور زیارت کا وقت اس کے بعد. آج ولادت کی رات ہے، اہل بیت کو کوئی تحفہ دیے بغیر کیسے چلے گا؟ اس ایسے موقع پر دستور دنیا ہے، رسم ہے، موقع ہے، کیا وہ شعر ہے اردو کا، کوئی تحفہ تو دینا. اور اہل بیت کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ ان کو کیا تحفہ چاہیے، مادی چیز کیا ان کی خدمت میں پیش کریں. تو جو ہر مومن کو پتا ہے کہ بہترین تحفہ ہے، کم از کم ایک مرتبہ بھجوا دے، یعنی بابا دے بلند محمد والے محمد سے دعا.
السلام علیکم یا مولا یا رسول اللہ. السلام عليك وعلى آلتك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل بن عباس وعلى أصحابك المستشهدين بين يدي معنا رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غلام يا غريب الغلام، السلام عليك يا معنة عقام الإخبار، السلام عليك يا مغيث الشعب أبو مالك يوم الجزاء، السلام عليك يا أمين القمع والمقيم يا بخوص السلطان الحسن علي بن موسى رضا أرواح من خير القرى وحفظ الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العز والزمان، الأمان شروط الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا من ينزل الجار معجه الله تعالى فرجك وجهورك وجعل الله شعبا وانصاري، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.